الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آپ سب ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے الحمدللہ اس کا احسان ہے اس کی نعمتیں بے شمار اس کا فضل و کرم بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان سب نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم اپنے رب کی نعمتوں کے آگے ہر وقت جھکے رہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے رب کا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور روشن دن ہمیں عطا فرمایا کچھ اور وقت ہمیں اس زندگی میں ملا کہ ہم اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہترین ساتوں کی دعا فرماتے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں یا رب تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین کام کر سکیں آمین اللہم آمین انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس کی طرف چلتے ہیں ریڈی یس الحمدللہ گڈ ٹھیک ہے. آج سب ہمارے پیل ٹاک پہ ساتھی موجود ہیں انشاءاللہ. کل جو تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی انشاءاللہ اس پہ اپنے رب سے اجر کی دعا کرتے ہوئے آج ایک نئے دن کی ابتدا کرتے ہیں. یس الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا عمر، انیلا عمر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عفت اسما سعیدہ، عفت فاطمہ، شاہین مقصود، حاجرہ آصف، امت الفرحین، عشرت سلطانہ، حریم اقبال، نجمہ رشید، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، محنور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوا، شیراز افرین، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، صنوبر مسعود، قمر قدوائی، مدت قدوائی، فریحہ اقبال، این فاطمہ خطیب. بارک اللہ فیک. الحمد للہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صرف مریم ہماری وہاں پہ اسکائپ پہ. اوکے ان شاء اللہ اگر ہماری شیراز بھی آ جائے تو پلیز لیٹ اس نو ان شاء اللہ. اوکے بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی لبیک کو قبول فرمائے اور ہم سے بہت بہترین کام لے لے. آمین اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ اپنے دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. دعا کی بک اوپن کیجیے انشاءاللہ پیج نمبر 157 دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کل ہم نے ادائیگی قرض کی دعا کی تھی اور بازار میں داخل ہونے کی دعا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آج انشاءاللہ ہم مسئلہ 224 اور 225 کے تحت دیکھیں گے کہ جو جانور ڈفرینٹ جانور ڈفرینٹ آوازیں نکالتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور ہمیں ان کی آواز پر کس طرح جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دعاء کے مسائل کتاب میں سے الادعیۃ المتفرقہ. آگے دیکھتے ہیں. مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کیوں بھائی؟ اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سنا تو مان لیا. اللہ کے نبی نے کہا. حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا سمعتم سیاح دیکتی فصل اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکن وإذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنہ رأت شیطانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. وجہ سمجھ آ گئی ہے. میں نے پہلے کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے کہ حدیث پڑھ کے تو وجہ سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے اس وجہ کی وجہ سے نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتے کے بھونکنے پر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونہیق الحمر باللیل فتعوذوا بِاللَّهِ
فَإِنَّهُنَّ
يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. آپ کو حدیث کی عربی اور قرآن کی عربی میں فرق دکھتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق دکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب ہم پڑھتے تو ہمیں آدھی سے زیادہ بات عربی سے سمجھ آتی ہے, صاف لگتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے. قرآن پاک اگر آپ لفظی ترجمہ نہ یاد کریں تو سمجھ نہیں آتا. اب یاد کر کر کے ہمیں یاد ہو گیا وہ اور بات ہے. تو سبحان اللہ, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں عربیوں میں, اور ہمارا دونوں پر ایمان ہے اللہ کے حکم سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب تم رات کے وقت کتے کو بھونکتا اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ رات کے وہ کتے اور گدھے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سائنسدان تھے نہ غیب دان تھے, لیکن آپ کو یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی. اور کتے کا بھونکتا یعنی بارکنگ دا ڈاگ, ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی ایسی آوازیں آئے تو اس طرح پڑھنا چاہیے. اور وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے, جنات بھی دیکھتے ہوں گے. یہ جو مخلوقات ہیں نا, یہ دوسری مخلوقات کو دیکھتی ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے. کہتے جن اور انسان اکثر مخلوقات کو, جن کو نہیں دیکھ سکتے ان کو یہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں, ٹھیک ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بتائیے گا وائس اوکے انشاءاللہ؟ اوکے الحمدللہ. جی حاضر, جسٹ ویٹ انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اسکائپ پہ بتا دیجئے کہ جسٹ گیو سم منٹس انشاءاللہ. ہماری سسٹر سرینا ول بی رائٹ بیک. اوکے, ان کا اسٹک ہو گیا یا سم تھنگ ڈسکنیکٹڈ ہو گیا. سو جو ہمارے ساتھی ہیں اسکائپ پہ, ان شاء اللہ ابھی دا وائس ول بی رائٹ بیک ان شاء اللہ. اوکے, چلیے بارک اللہ فیک. اچھا الحمد للہ. پھر اب آج ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جب ہم مور کی آواز سنیں یا گدھے یا کتے کی آواز سنیں تو ہمیں پتا چل گیا کہ اب ہمیں کیا کہنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ صبح صبح ہمیں مور کی آواز آئے, رائٹ؟ اور بہت اچھا سمجھا جاتا تھا ہمارے ملکوں میں تو, یو نو, بیک ہومز میں, کہ جب وہ آوازیں آتی تھیں مرغے کی, رائٹ؟ یہاں تو خیر وہ سنائی نہیں دیتی, تو اس وقت اعلان ہوتا تھا کہ چلو بھائی صبح ہو گئی, اٹھ جاؤ, رائٹ؟ الحمد للہ. تو وہ اس وجہ سے آواز لگاتے تھے کہ فرشتے کو دیکھتے ہیں وہ. سو اب اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو آواز آئے تو کیا کہنا ہے؟ مرغے کی صبح بانگ سنے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک. اوکے الحمدللہ, بارک اللہ فیک, ٹھیک ہے؟ اور گدھے کی آواز اور کتے کے بھونکنے کی آواز سنیں تو کیا کہنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے. یس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے, تعوذ پڑھ لیں, ٹھیک ہے؟ میری وائس اوکے ہے یا میرا سوال سمجھ نہیں آ رہا آپ کو یا بات کلیئر نہیں ہے؟ حدیث صحیح سمجھ نہیں آئی تھی, وائس اوکے ہے؟ میرا سوال صحیح نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ لوگوں کا جواب نہیں آیا, سو آئی واز تھنکنگ کہ شاید میں صحیح نہیں سمجھی ہوں یا آپ صحیح نہیں سمجھے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, رائٹ؟ سو اگر کوئی بات نہیں سمجھ آیا کرے تو پوچھ لیا کیجیے, اگر میرا سوال سمجھ نہیں آئے تو بھی بتا دیا کیجیے کہ بات سمجھ نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے پوچھ لیں گے. اچھا, وائس اوکے, ٹھیک ہے, الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ, الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ ہم اپنی ایک کتاب التوحید کی طرف آتے ہیں. Okay, inshallah, kitab ut-tawheed open kijiye. Let me ask the question from there, theek hai? Taaki sab jaag jaye, okay? Aur hopefully dopahar wale dobara sone ki taiyari mein na ho, inshallah. Okay? No qailula. Okay? Qailula before the class, inshallah. Okay? Kal humne shirk ki tareef padhi thi, theek hai? Aur uski qismein padhi thi. Aur kuch part of the second chapter too. Skype par still problem hai? Haja? Voice should be clear. Achha. Dekhe, Sarina ji, kya masla ho raha hai? Kyun voice okay nahi hai? Kya sirf Haja, aapko problem ho rahi hai voice ki? Ya sabko voice ki problem ho rahi hai wahan pe? Theek hai, jaldi se bataiye. Nahi to phir aap unlock kar lijiyega inshallah. Voice okay ma'am? Alhamdulillah, jazakallah khair. Theek hai, Haja, aap relock karke dekhiye pal talk pe bhi. Aur agar nahi voice okay ho rahi hai to pura apna system ko shut down karke restart kijiye. Theek hai, inshallah aapki problem bhi solve ho jayegi bismillah. Okay, alhamdulillah, barakallahu feek. Theek hai, acha humne kya dekha tha ki shirk kya hota hai? Shirk kya hota hai bataiye. Kal awaaz clear thi? Sabko awaaz clear thi? Alhamdulillah, samajh mein sabki baat aa rahi thi, right? Kal voice okay nahi thi. Acche din ko kehti ho bataiye, nahi to phir hum iska bhi recap karte hain inshaallah. Okay, theek hai. Acha humne dekha tha tauheed ka, tauheed ke hawale se humne sari cheeze dekhi. Ji bilkul, right? توحید کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں نا, کہ اس کی وحدانیت کا وحدانیت کو ماننا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس وقت ہم نے کہا تھا یہ توحید کہلاتا ہے, right? اور توحید فی العبادت, توحید فی ذات, توحید فی صفات کو ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا کہ کس طرح ہر ہر چیز میں وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے, پھر جب ہم آتے ہیں شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے عبادت میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کرنا, بالکل صحیح, کسی اور کو شامل کرنا, دس از واٹ کالڈ شرک. ٹھیک ہے, اور شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں, عبادت میں اور صفات میں کسی کو شریک کر دیتے تو وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس حوالے سے اس کے برابر مان لیا, اس کی ذات میں اس کا شریک کر لیا. ٹھیک ہے, سو دس از شرک اکبر. اور شرک اصغر کی بہت ساری ڈفرنٹ ہمارے پاس چیزیں ملتی ہیں, جیسے ریاکاری کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں, بالکل شوئنگ آف, دیٹ از آلسو شرک اصغر. ٹھیک ہے, سو شرک اکبر اگر کوئی کر لیتا ہے, اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے شرک اکبر کا, تو وہ پھر دار اسلام سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ شرک اصغر جو کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کبیرہ گناہ تو نہیں اس کو کہتے, کیونکہ صغیرہ گناہ کے اس میں زمرے میں آ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسلام کے دائرے سے تو وہ باہر نہیں نکلتا, لیکن یہ کہ اس کو شرک سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہی بڑی چیز کا باعث بن جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے دھبے جو ہیں وہ بڑے دھبے کا باعث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اور اپنی جو توحید کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں واپس پلٹیں اور اخلاص کے ساتھ جو کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کچھ چیزیں دیکھی قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے شرک کو ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی کچھ مثالیں. ٹھیک ہے, اگزامپلس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح ڈفرینٹ چیزوں کی ایگزامپل دی گئی ہیں شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پیج اوپن کیجئے 155. جی بالکل, دکھاوا کسی بھی چیز میں ہوگا, شو آف ہوگا, دیٹ کمز ان شرک. ٹھیک ہے, سو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اوکے, سو مسئلہ 86 ہے, پیج 155. انشاءاللہ اوپن کیجئے, ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. اوکے, انشاءاللہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اب یہاں اگلے ٹاپک میں کچھ مثالیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئیں, آپ ان کے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو خود بھی پوری آیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, کہ جہاں شرک کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی گئیں. پہلی مثال سورۃ عنکبوت کی آیت 41 میں ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. اس مثال میں مکڑی کے گھر سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا گھر بہت کچا ہوتا ہے, جس کو آپ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جالے لگنا, ایک بالکل ہلکی سی آپ کو تار بنے ہوئے دکھتے ہیں, پھونک بھی جا کے ماریں گے نا توڑ جائیں گے. یہی مشرک کا حال ہے. شرک کے اڈے بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں, بہت اٹریکشن ہوتی ہے, بڑے فینسی لگتے ہیں, لیکن جہاں توحید کی ایک ہلکی سی پھونک بھی آتی ہے وہ اڑ کے رہ جاتے ہیں, یعنی بے وزن ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور ہوا میں اڑنے لگتی ہیں. اس کے برعکس ایمان اور توحید کا بہت وزن ہے. دوسری مثال دی گئی مکھی کی, سورۃ حج کی آیت نمبر 73 اور 74, 73 سے 74 میں مکھی کی مثال دی گئی. کیا اے لوگو, ایک مثال دی جاتی ہے, اسے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. مکھی کے بیٹھنے اور اس کے اڑنے کا تجربہ ہر انسان نے زندگی میں کئی بار کیا ہوگا. ایسے چپکے سے چیز اڑا کے لے جائے گی کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, اس نے تمہاری خوراک میں سے جو ذرہ چرا لیا اس کو واپس لا دو. کوئی لا سکتا ہے؟ 500 آنکھیں ہوتی ہیں ایک مکھی کی, آپ اس کو جدھر سے دیکھیں گے نا وہ اڑ جائے گی, سامنے سے پکڑیں گے نا, پیچھے سے بھی پکڑیں گے تو اڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے دیکھا, اس کے پیچھے بھی آنکھیں ہوتی ہیں. صرف ایک مکھی کی تخلیق پہ آپ غور کر کے دیکھیں تو بندہ کہنے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تیری تخلیق باطل نہیں ہے, تو نے جو پیدا کیا ہے وہ بہترین پیدا کیا ہے. تو جو لوگ ایک مکھی سے چیز چھڑا نہیں سکتے, پھر وہ اللہ کے ہاتھوں سے یا تقدیر کے پنجوں سے چیزوں کو کیسے چھڑا سکتے ہیں. تیسری مثال جو دی گئی وہ بڑی ہی خوبصورت ہے, سورۃ رعد کی آیت ہے 14-14, والذین یدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ معبودان باطل, ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بیکار جانے والی ہیں. کبھی آپ نے کنویں کے پاس جا کے یا سمندر یا دریا کے پاس جا کے پانی پیے؟ ہمیشہ کھلی جگہ سے کہیں سے بھی پانی پینا تو ہاتھ کو یوں کرنا پڑتا ہے, جیسے ایک چلو سا بنتے ہیں نا لپ. اب اس طرح آپ کریں گے نا, ٹیپ کے نیچے بھی گلاس نہ ہوتا پانی ایسے رکھیں تو اس کے اندر پانی آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کرے, کھلے ہاتھوں کے ساتھ پانی میں جا کے ہاتھ رکھے پانی آئے گا. یہ مثال دی ہے کہ مشرق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھلی ہتھیلیوں سے کوئی پانی پینا چاہے پانی نہیں ملے گا, تو مشرق جو ہے وہ تو لوگ اسے لینے جاتے ہیں لیکن ملتا نہیں. آپ ان باتوں کو سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ملتا نہیں ہے, لیکن مشاہدہ تو اس سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کی کہانی سنی ہو, اور لوگ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے بہت کہانیاں بھی گھڑتے ہیں. کبھی آپ کو اللہ نہ کرے کہ اس نیت سے کہیں جانے کا اتفاق ہو کہ آپ بھی کچھ مانگنے جائیں، لیکن اگر آپ صرف عبرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ قبروں پہ بیٹھے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے اور آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں نا کہ تم بھی چلو، اس طرح لوگ ایک دوسرے کو قبروں پہ اور درگاہوں پہ جانے کی دعوتیں دیتے ہیں، وہاں گئی تو یہ ہو گیا، وہاں گئی تو یہ نہ ہوا، اور ہمارے حال تو حالات اتنے خراب ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے لیڈرز اور قائدین بھی کہتے ہیں کہ اگر فلاں وقت پہ میں فلاں درگاہ پہ پہنچ جاتا تو میرا تختہ نہیں الٹا جا سکتا تھا اور میری صدارت اور میری وزارت ختم نہ ہوتی. تو یہاں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ایک روایت کا خلاصہ بتاؤں گی آپ کو کہ ایک شخص جب اللہ ہی کو پکارتا ہے ہر وقت اس کی تڑپ یہی کہ اللہ دے دے، اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی، صبح مانگتا ہے شام کو مانگتا ہے اللہ دے دے اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. فرشتے اس کی آواز کو سن کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ صرف تجھ سے مانگ رہا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دینا اس کو، میرے بندے کو یقین ہے میں دے سکتا ہوں، میں دوں گا، لیکن میں اس کو ابھی کیوں نہیں دے رہا؟ کہ جب یہ صرف مجھے ہی پکارتا نا تو مجھے اس کی پکار سے خوشی بہت ہوتی ہے، آج اگر میں اس کو دینے لگ جاؤں نا تو کل سے یہ پکارنا چھوڑ دے گا. میں اس کی اس آواز سے، اس کی اس پکار سے لذت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنا یہ کہیں نہیں جائے گا، اس کو پتا ملنا ادھر سے ہی ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ ایک جگہ گئے وہاں سے مانگا نہیں ملا، دوسری جگہ، کسی جگہ جا کے جو ہی وہ فلاں بزرگ یا فلاں بابے یا فلاں بت یا فلاں کسی بھی غیر خدا سے مانگنے لگتا ہے نا، ابھی وہ بات کرتا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پوری کر دو، کیونکہ اس کی آواز سے مجھے کراہت ہو رہی ہے، مجھے اس کی آواز بڑی بری لگ رہی ہے، اس کا منہ بند کر دو، جاؤ اس کو دے دو. لیکن اس کو اس شرک کی سزا کیا دو کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈال دو کہ مجھے فلاں صاحب قبر سے ملا ہے، یہ وہاں یہ عقیدہ لے کے اٹھے گا وہاں سے کہ یہ قبر والے نے دیے، یہ بابا جی نے دیے. آپ لوگوں سے کہتا ہوا سنے ہوں گے میں تو بس جانے کی دیر تھی، میرا تو کام یوں ہو گیا، اتنے سال سے بیمار تھا، بس وہاں جا کے اسلامی دی اور صحت ہو گئی. اب آپ بتائیے، ایک طرف یہ ہے کہ مل گیا اور ایمان چلا گیا، اور دوسری طرف ہے کہ ایمان سے کی سلامتی ہے، لیکن نہیں ملی تو نہ ملے، ہم نے کیا کرنی ہے دنیا کی چیزیں، ہمیں تو ہمارے رب کا ساتھ چاہیے. تو کبھی بھی دکھ میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہی اس وقت ہے جب ہماری کوئی بات پوری نہیں ہوتی اور مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن جب انسان دوسروں کے در پہ جا کے جھکنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو چیز ملی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ضائع ہونے کی امید ہوتی ہے. اگلی مثال جو دی گئی سورت زمر آیت 29 میں، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق یعنی برے اخلاق والے آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص مکمل طور پر صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کیسی مثال ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے گھروں میں کام کروانے کے لیے خواتین کو ہائر کرتے ہیں نا، اپنے ملکوں میں سوچئے، ایک ٹرم ہے بہت عام، ماسی کی ماسیاں. اب ایک وہ خاتون ہے، وہ خادم ہے جو صرف ایک ہی گھر میں رہتی ہے، پیچھے کہیں کوارٹر دیا ہوا ہے، وہ صبح شام وہی ہے. اب دیکھیے کہ ایسی خادمہ جو ہوتی ہے نا، اس کی ساری فکر گھر والوں کو ہوتی ہے، کھانے کا فکر، پینے کا فکر، عید آ رہی ہے تو عید کے کپڑے، رمضان آ رہا ہے تو راشن. اور اس کے برعکس وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو کئی گھروں میں جاتی ہیں، ادھر گئیں تو برتن دھوئے، پھر ادھر سے اٹھی تو کپڑے دھوئے، وہاں سے اٹھی تو صفائی کی. اب وہ کئی گھروں میں جانے والی ہے نا، اب ہوگا کیا؟ جس کے گھر صبح جائے گی نا، اب ناشتے کا وقت ہے تو وہ کیا سوچے گی؟ کوئی بات نہیں نا، وہ اگلے گھر میں جائے گی تو وہاں سے کھا لے گی. اور جب وہ بےچاری کام کر کرا کے وہاں جائے گی نا تو وہ کہے گی اچھا اس نے پچھلے گھر سے کھا لیا ہوگا، میں کیوں دوں. اور بعض جب ایسی غریب عورتیں سارا دن بھوکی رہتی ہوئی گھروں کو رات کو واپس آتی ہیں. یہی مثال ہے اس آیت میں کہ ایک شخص ایک کا خادم ہے، کیا وہ اچھا ہے؟ یا وہ شخص جو کتنوں کا خادم ہے اور غلام ہے اور وہ سارے ہیں بھی بد خلق؟ اللہ اکبر. پھر اگلی مثال سورۃ روم کی آیت 28 میں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ہی ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیت کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ کیا مثال ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بہت سارا مال ہے میں اس کو اپنے ملازم کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لوں، تاکہ میری اور اس کی، یعنی سمجھے کہ پراپرٹی اور میرا اور اس کا بینک بیلنس سیم ہو جائے۔ ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کریں گے تو اگلے دن وہ کام بھی کیسے آئیں گے؟ اللہ نے یہ جو نظام بنایا کچھ کو کم دے کے کچھ کو زیادہ دے کے، تو یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ تم تو اپنی دولت اپنے ملازموں اور غلاموں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ چلو یہ بھی اور ہم دونوں ایک جگہ ہو جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات انسانوں میں سے کچھ انسانوں سے شیئر کر لیے ہیں کہ چلو تم بھی ان کو سن لو اور میں بھی ان کی سن لو؟ تو جب تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ پھر اگلی مثال سورۃ نحل کی آیت 75 میں ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال۔ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، جیسے مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے شرکا۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، یعنی پوری طرح با اختیار ہے جیسے اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، الحمدللہ، ہرگز نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک شخص ہے وہ پوری مرضی کا مالک ہے، جب خرچ کرے، نہ خرچ کرے، زیادہ کرے، کم کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ڈیپینڈنٹ تو صحیح نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثال اس میں کیا دی گئی کہ اللہ جب چاہے خرچ کرے، رات کو دے، دن کو دے، اس کے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ دے گا تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو کیا تم ایسے مالک، ایسے داتا کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہو جن کے ٹائم بھی ہیں، جس کے ریسٹرکشنز بھی ہیں، جہاں جانے کے لیے تمہیں کئی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اب دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا، اور حیرت ہونی ویسے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ بات بتا دی کہ مشرک کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے شرک کا جو اثر پڑتا ہے نا، وہ انسان کی عقل پہ مت ماری جاتی ہے۔ اسی لیے آپ بعض دفعہ لوگوں کو آپ اتنی اسٹوپڈ حرکتیں کرتے دیکھیں گے، شرک کرتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن ان کو فیل نہیں ہوتا۔ بس آپ دیکھیں کہ بالفرض ایک شخص ہے، وہ ایک بت کے سامنے کھڑا ہے، مٹی کا بت، اس کو ٹھوکر مارو وہ گر جائے گا، اس کو کچرے میں پھینک دو وہ وہیں گرا رہے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو انسان اتنا انٹلیکچوئل ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیاوی میدان میں بہت زیادہ جینیس ہو، پڑھا لکھا ہو، کتنے لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اس کو سلامے کرتے ہوں، لیکن جو ہی وہ بت کے سامنے آتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ اس بت کی بجائے ان ہاتھوں کو پوچھ لوں جنہوں نے اس بت کو گھڑا۔ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہانی میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو طلحہ کو تبلیغ کی تھی، کہنے لگی کہ تم نے پوجنا ہے تو کم از کم اس بڑھئی کو پوجھ لو جس نے اس بت کو لکڑی سے گھڑا۔ چلو نہیں، اس کو نہیں کرنا، تم اس کسان کے ہاتھوں کو، اس کو پوجھ لو جس نے بیج لگایا اور اس کے بعد درخت اگا۔ تم اس کو پوج رہے ہو کہ جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بات ابو طلحہ کے دل میں آ گئی اور اللہ نے ان کا دل کھول دیا۔ تو لہٰذا عقل ماری جاتی ہے، ایسے شخص پھر اپنے پاس سے کوئی چیز صحیح سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء اور رسل اور اولیاء و صلحاء ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے۔ قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے، عموماً جن کو پوجا جاتا ہے وہ یا تو فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی مثال سورت سبا آیت 40 اور 41 میں ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہاں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکہ کے کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور فرشتوں کو پوجنے کا تصور تو آج بھی موجود ہے، بعض لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ تو کل وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو۔ دوسرے جن کو لوگ اکثر پوجتے ہیں وہ انبیاء اور رسل تھے اپنے وقت کے، اس کی بڑی مثال آج کے دور کے نصارہ ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ مائدہ آیت 109 میں ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتیں تو آپ کے علم میں ہیں. دوسری دلیل سورت مائدہ ہی کی آیت 116 سے 117، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو سب چیزوں پر نگران ہے. دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسس ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گئے، اب جو چاہیں ہم کریں، ہم آزاد ہیں. اور میں نے کسی کا ایک کال پڑھا، کسی نے اپنی کرسچینٹی کو ثابت کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی کا تقابل کیا کیا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے اچھا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا نبی ہمارے گناہوں کے لیے بھینٹ چڑھ گیا کہ تم جو مرضی کر لو میں مرتا ہوں، اور تمہارا نبی تم سے بیٹے مانگتا ہے جن کو تم جنگوں میں اور جہاد میں قتل کرواتے ہو، یعنی تمہارا نبی تمہارے بیٹے مانگتا ہے. اور ہمارے دین میں کیا کہ اللہ نے اپنا پیارا اور اکھلوتا بیٹا جو وہ ہمارے گناہوں کی بھینٹ چڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی کہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انفیئر ہونا نہیں ہے؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، کرو گناہ تم اور سولی پہ دوسرا کوئی چڑھ جائے. لیکن کل اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکالمہ ہوگا تو کرسچینٹی کی ساری دیواریں گر جائیں گی. کوئی بھی نظریہ رکھ لیں وہ اسی کے اپوزٹ جاتا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو، کیسے بات کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوں گے تمہارے ان کاموں پہ، وہ تو بیزار ہو جائیں گے تمہاری ان ساری چیزوں سے. پھر اس کے بعد لوگ ولیوں اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کو پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کل کیا رویہ اختیار کریں گے، اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت 17 اور 18 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں، پھر ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے، وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو اپنا مولا بنا لیتے، مگر تو نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے، یعنی وہ بھی اس دن انکار کر دیں گے. دوسری دلیل سورہ یونس کی آیت 28 اور 29، اور جس دن ہم ان سب یعنی شریک ٹھہرائے گئے اور شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے تو ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم سبھی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی، پھر ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی وہ مشرک اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. تب ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور اس بات پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. یعنی جو نیک لوگ ہیں نا وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو. دیکھیے دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو خیر سے زندگی بھر خود پیر بن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو خوب دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں نذرانے چڑھاؤ اور جو ہم کہیں اس کو مانو، اور ساتھ ہی اپنی زندگی میں اپنے مزار بنا کے خوب سجی سبری قبریں چھوڑتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو تم ہماری قبر پہ آنا، آج ہمارے پاس آئے تو کل قبر پہ آنا. دوسرے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں نیک تھے، مواحد تھے، توحید پرست تھے، لیکن ان سے محبت میں غلوف میں اتنا زیادہ لوگ آگے بڑھے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. دونوں کا فرق ہوگا. پہلی قسم کے جو بزرگ ہیں وہ تو حسب جہنم، یعنی وہ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ خود بھی آگ میں جائیں گے، لیکن جو دوسری قسم کے تھے جن کو لوگوں نے خود ہی ان کے بعد بنا لیا، پھر وہ کل بیزار ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجا جائے. تو لہٰذا اگر آپ کچھ بزرگوں کے نام سنتے ہیں جن پہ آج کے دور میں بڑی بڑی درگاہیں بن چکی ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں، اگر ان کے دل میں توحید تھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، اور اگر انہوں نے خود ہی یہ سب کہا تھا تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلی بات، قیامت کے روز مشرکوں اور شرکا کے حالت زار پر قرآن پاک کا ایک تنزیہ تبصرہ، کہاں ہے؟ سورت صافات کی آیت 22 سے 26۔ قیامت کے روز حکم ہوگا، گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی بندگی کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ سب بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر بات پر بلا چوں چرا عمل کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تو مانتے نہیں تھے اور آج کوئی ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح قیامت کے روز مشرق عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس بات کی دلیل ہے سورۃ مومن کی آیت 84 اور 85، 84 اور 85۔ اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک الہ کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آخر میں توحید کا اقرار کیا تو کیا کیا؟ جیسے پولیس مین کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی اپنی زندگی میں اگر شرک کرتا رہا اور اس وقت توحید کی بات کرے گا تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مشرکوں کے لیے قرآن مجید کی دعوت فکر، سورۃ الانعام کی آیت 63 سے 64 میں ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سورۃ مومنون کی ہی آیت 84 سے 89 میں ہے، مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی، کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے، ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کہو تم ڈرتے کیوں نہیں، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر کہاں سے تم دھوکا کھاتے ہو۔ سورۃ انبیاء کی آیت 21 سے 22، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی یعنی زمین پہ رہنے والے معبود ایسے ہیں کہ بے جان میں جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور آخری آیت اس باب کی آیت نمبر 61 ہے سورۃ نمل کی، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے خائل کر دیے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہی تھی، شاید آپ کے بھی ذہن میں آئی ہو، کہ قرآن پاک کتنا کھل کے بیان کرتا ہے نا شرک اور توحید کے فرق کو، اور یہ تو صرف چند چیدہ چیدہ آیتیں ہیں نا۔ قرآن پاک کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے نا وہ صرف شرک اور توحید کے فرق کو بتاتا ہے۔ جو سوچ مجھے آتی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے وہ کیا ہے کہ آخر وہ لوگ جو دین کے نام پہ بھی شرک کرتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ شرک جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کی کنسٹڈی میں ہوتا ہے، ان کے انڈر شرکیہ رسومات ہوتی ہیں، بعض لوگ دین کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ غیروں سے مدد مانگنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ اپنے جو آخری ٹاپک ہوگا اس میں دیکھیں گے۔ کہ جب انسان ایک راستے پہ چلتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے, پھر سمجھ ہی نہیں آنے دیتا. جو تم کر رہے ہو کرتے رہو, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی آسان کرتا ہے. بس آپ یہاں آج بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے بیٹھنا آسان ہے, اور اگر آپ اس وقت بازار میں گھوم رہے ہوتے ارادہ کرتے تو آپ بازار میں گھوم رہے ہوتے. تو جو مشرک ہوتا ہے نا وہ چیز کو جیسے دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی لگنے لگتی ہے. تو یہ تھی قرآن پاک کی آیتیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, یہ تھی کچھ مثالیں قرآن پاک سے, کس چیز کی؟ شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, سو کچھ سمجھ میں آئی بات, کچھ بات سمجھ میں آئی جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے, کیا بات سمجھ میں آئی؟ اوکے, واٹس دا ریالٹی آف شرک؟ چلیے آپ بتائیے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. کتنے پاور ہے شرک میں؟ مشرک کی مت ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, تبھی تو وہ شرک کرتا ہے نا. کتنی صحیح بات ہے, ورنہ ادر وائز تو دماغ میں یہ چیز گھستی ہی نہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو کی عبادت کرتے ہیں. دل پھیر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ دل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شرک سے حقیقت پر پردہ پڑ جاتا ہے. جی بالکل, حقیقت پر پردہ پڑ جاتا ہے, تبھی ایسی اوندھی اوندھی حرکتیں کرتے. توحید پہ رہنا, ادر وائز وی گو رانگ. ٹھیک ہے, بنی بنائی بات ہے. اوکے, یعنی خود سے کھڑی ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, ویری نائس, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, اور کتنا لائک معمولی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے اسٹرانگ مثال ہمیں سورہ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے. ٹھیک ہے, لائک کتنا ہلکا ہوتا ہے رائٹ جالا, اور یہ شرک جو ہے وہ اس سے بھی ہلکی چیز ہے. سو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھو کتنی بیوقوفی کی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا, جن کو یہ سب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بت بنا کے شیئر کیا جائے رائٹ, ایک ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اور نیک لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں. تو کیا وہ لوگ خود کہتے ہیں ان سے کہ ہماری عبادت کرو؟ کیا لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ نہیں, بلکہ ان کے نیک اعمال دیکھ کے ان کو خود وہ پوچھنا شروع کر. یس, قیامت کے دن وہ تو اس سے صاف انکار کر دیں گے. قیامت کے دن وہ ان سے صاف انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا, تو کہیں گے نہیں یا رب, جب تک ہم رہے ان کے درمیان ہم نے ان کو نیکی کا حکم دیا, ہمارے بعد انہوں نے یہ سب چیزیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے اس حقیقت کو سمجھنا ہے, کیونکہ جب اس جگہ پہ جا کے یہ لوگ انکار کریں گے اور اس وقت حقیقت کو سمجھیں گے تو پھر اس وقت ان کی یہ چیز ان کو فائدہ دے گی. اس وقت پھر کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو اس وقت آ کے کھولنے کی ضرورت ہے, اس وقت آ کے کھولنے کی ضرورت ہے. جی بہت ہی غلط بات ہے, تو کیونکہ اسلام میں تو قبر بنانے کی کوئی ایسی اجازت ہی نہیں ہے کہ مقبرے کے طور پہ اس کو بنائی جائے رائٹ. بالکل زمین کو فلیٹ کر دیجئے رائٹ, مٹی کی, کچی مٹی کی قبر بنانی چاہیے. اوکے, تاکہ کوئی نشان ہی باقی نہ رہے, تاکہ کوئی نشان ہی قبر کا باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. اور ایون یہاں پہ میں نے دیکھا جسٹ ٹو شیئر یو جسٹ ٹو شیئر ود یو ان شاء اللہ کہ جیسے میری ساس کا انتقال یہاں پہ ہوا تو ان کی جو گریو ہے لائک قبر ہے اب تین چار پانچ سالوں میں کیا ہوا ہے کہ وہ مٹی بالکل فلیٹ ہو گئی ہے. رائٹ, جو وہ پلاٹ کا نمبر یہاں پہ الاٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ سے ہٹا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تھا. ادروائز آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. آپ پیچھے کھڑے ہو کے آپ اگر کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے یا جو بھی چیز ہے یا آپ قبروں کی زیارت اس طرح کرنے کے لیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے دلوں کی نرمی کے خاطر, ٹھیک ہے. کوئی ایسا ہمیں نہیں ملتا رولنگ کے جا کے قبروں پہ فاتحہ خوانی کی جائے, لیکن یہ کہ قبروں کی زیارت کیوں کرنی ہے کہ دل نرم ہو اور اپنا انجام دیکھنے کے لیے, اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی اسی زمین میں مل جانا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. دیٹ وی آل ہیو ٹو ڈائی اور ہمارا بھی انجام یہی ہے. ہم دعا بھی وہاں جا کے یہی پڑھتے ہیں نا کہ تم آگے بڑھے ہوئے ہو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے جس کو ہم حقیقت سمجھے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت وہی ہے کہ جو ہم نے مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے, ٹھیک ہے. سو بارک اللہ فیک, انشاء اللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف, ٹھیک ہے. اور ہم اپنے تجوید کا لیسن دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ چیزوں کو چیک کریں گے انشاءاللہ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. سو پہلے اپنے تجوید کا لیسن سنتے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارا لیسن ہے 149, ٹھیک ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کا لاسٹ لیسن انشاءاللہ آیہ نمبر 94-111. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 149, at number 94-111, Surah Bani Israel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.
كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما
ذلك
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
أَإِذَا
أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى
أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا
وكان الإنسان قتورا
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر
قال لقد
وإني لأظنك يا فرعون
مسبورا
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
وما
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
إن الذين أوتوا العلم من قبله
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
ويقولون سبحان ربنا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
جی یہاں پر لیسن پورا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. سیلز لائک آج پھر اگین پیرا ٹاک کے بہت پرابلم ہو رہی ہے رائٹ. ہمارے سارے ساتھی بھی پہنچے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو کیا کیا جائے؟ کچھ آگے پڑھا جائے؟ کچھ مجھے لگ رہا ہے ساتھی ہمارے کم ہے رائٹ. یا تو ہو کہ اسکائپ پہ سب موجود ہوں. اسکائپ پہ بھی ہمارے دو تین ہی ساتھی ہیں رائٹ. ہماری سمیرا نظر نہیں آ رہی ہے. اوکے آن یور سائڈ. الحمدللہ جن کے سائڈ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس بھی الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کے پاس اسکائپ پہ اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ پھر تھوڑا سا پڑھ لیتے اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين اللهم امين. اچھا ہم اپنی صفات کے حوالے سے چیپٹر پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی حرف میں کچھ لازمی صفات ہوتی ہیں اور کچھ عارضی صفات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو لازمی صفات ہیں ان کے بھی ہم نے دو قسمیں دیکھی تھی, ایک تو صفات لازمہ متضادہ جن کے ہم نے پانچ پیئرز دیکھے, ٹھیک ہے, یعنی آل ٹوگیدر ہم نے 11 صفات دیکھی جو ہمارے پاس صفات لازمہ متضادہ میں آتی ہیں. پھر دوسری قسم ہمارے پاس ہے صفات لازمہ غیر متضادہ, ٹھیک ہے, جنہیں ہم صفات لازمہ منفردہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو نام کے ڈفرینس سے پریشان نہیں ہونا, اگر کوئی صفات لازمہ منفردہ کہتا ہے تو دس از بالکل سیم ہے ایز لائک صفات لازمہ غیر متضادہ, ٹھیک ہے. غیر متضادہ مینس کہ جس کا کوئی ضد نہیں ہے, ٹھیک ہے. انفرادہ یا منفردہ مینس منفرد, اکیلا, اوکے. سو دونوں کا سیم میننگ ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دا ڈفرینس آف ورڈنگ, اوکے, انشاءاللہ. سو آج ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کو شروع کرتے ہیں باذن اللہ, ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے وہاں پہ پیئرنگ میں دیکھا کہ ہمارے پاس 11 صفات تھی, ٹھیک ہے. کل کا بھی کچھ چھوٹ گیا, کل ہم نے کیا کیا تھا, کل ہم نے لاسٹ پیئر کیا تھا, رائٹ. اچھا چلیے ریکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے, اوکے. کل جو ہم نے لاسٹ پیئر کیا تھا وہ ہم نے کیا کیا تھا, اضلاق اور اسمات کا, ٹھیک ہے. اضلاق کے کیا معنی ہوتے ہیں, نرمی کے, ٹھیک, پھسلنے کے. سو اضلاق کے جو حروف ہم نے 6 دیکھے تھے, لام میم نون اور با رافع, ٹھیک ہے. تو یہ 6 حروف بہت سہولت سے ہونٹوں اور زبان سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان میں سے 3 جو حروف ہیں وہ ہونٹوں کے ہیں اور 3 جو لیٹرز ہیں وہ ادنا اللسان کے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آسانی سے سلپ ہو جاتے ہیں, یعنی نرمی سے آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں, سہولت اور جلدی سے, ٹھیک ہے. اس کے جو ضد میں ہمارے پاس اسمات کے لیٹر آتے ہیں, تو اسمات ہم نے کیسے دیکھا تھا, سمتا سے, یعنی منع کرنے یا خاموش رہنے یا روکنے, یہ سب معنی اس میں اسمات میں پائے جاتے ہیں. تو اب جب ہم اضلاق کے اکارڈنگ اس کے ضد میں ان حروف کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حروف اپنے مقارب سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ اضلاق میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حروف ہیں تو وہ جلدی ادا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے نسبت جو اسمات کے لیٹر ہیں وہ اپنے مخارج سے جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو فارا میم نون لام با, یہ 6 حروف نکال کے جو ہمارے پاس باقی لیٹرز بچتے ہیں وہ اسمات کے لیٹرز ہیں, اسمات کے حروف ہیں, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ اب آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. حاجو یس, الحمد للہ, ایوری ون از کلیئر. یسٹرڈے جو ہم نے لیسن کیا تھا, اوکے, وائی آگے, الحمد للہ, ٹھیک ہے. نا لیٹس موو آن ٹو صفات لازمہ اور غیر متضادہ, ٹھیک ہے. غیر متضادہ میں ہمارے پاس 8 ڈفرینٹ صفات آتی ہیں, ٹھیک ہے. صفات لازمہ غیر متضادہ میں ہمارے پاس کتنی صفات آتی ہیں, 8 ڈفرینٹ صفات آتی ہیں. ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ ایسی صفات ہیں جن کو ہم نے مخارج پڑھتے ہوئے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ہی چیزیں ہوں گی جو آپ کو نئی لگیں گی, لیکن انشاءاللہ اس کے میننگ کے ساتھ جب ہم سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو صفت آتی ہے منفردہ میں یا غیر متضادہ میں, وہ کون سی آتی ہے, قلقلہ, ٹھیک ہے. قلقلہ, وی آل نو وٹ از قلقلہ اینڈ وٹ آر دا لیٹرز آف قلقلہ, رائٹ. سو قلقلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, حرکت دینا, ہلانا, جنبش دینا, رائٹ, باؤنس بیک, ٹھیک ہے, یس. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی انہیں کیا کہیں گے, حروف قلقلہ, ٹھیک ہے کہ ان حروف میں القلا کی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں صفات کے حوالے سے کہ یہ صفات جو ہم پڑھتے ہیں لازمی صفات جو ہوتی ہیں وہ ہر حرف میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم ساکن حرف کو کیوں دیکھتے ہیں کسی بھی صفت کو جاننے کے لیے؟ کیونکہ وہ صفت جو ہے وہ ساکن حرف میں ہمیں بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے, تو اس کو پرکھنا اور اس کو سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو جب حروف قلقلہ پر جب یہ حروف قلقلہ ساکن حالت میں ہو تو ان پر آپ دیکھیے قلقلہ کرنا یا اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے, اس صفت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وی آل نو حروف قلقلہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. Do we know it or no? قطب جد. بالکل صحیح. قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے. قاف طا با جیم دال. اور ہمیشہ ساتھ ساتھ کمپیرزن بھی کرتے جائیے کہ یہ کون کون سے لیٹرز ہیں, کہ جس میں ہم نے ایک اور صفت بھی دیکھی تھی جس میں یہ پانچوں حروف موجود تھے. ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دو تین چار حروف ایک میں ہیں تو وہی چاروں دوسری جگہ بھی ہیں تیسری جگہ بھی ہیں. لیکن سم ٹائم جیسے قطب جد کے یہ پانچ لیٹر شدہ. بالکل اگزیکٹلی کہ یہ پانچوں میں شدہ کی بھی صفت پائی جاتی ہے. آل دو شدہ کے اور بھی لیٹرز ہیں لیکن یہ کہ ان پانچوں میں شدہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے جبکہ قلقلہ کی بھی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ بہت ایک دم سے برائٹ ہو کے ہمارے سامنے دماغ پہ لائٹ جل جاتی ہے جب ہم قلقلہ کے لیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ یہی لیٹرز جو ہیں وہ شدہ کے بھی لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ کسی بھی ایک حرف میں بہت ساری صفات ایک ساتھ ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جب تک اس حرف کو اس میں اس صفت کو بھی نہ ڈالا جائے نہ پہچانا جائے وہ حرف کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ جو پانچ لیٹرز ہیں اس میں دیکھیے شدہ کی وجہ سے جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز رک جاتی ہے. رائٹ. سو اس حرف کو اب واضح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, قلقلہ کی صفت یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز آف قلقلہ صفت اس لیٹر کی ہمیں آواز پتہ چلتی ہے, ہمیں اس لیٹر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے سیکنڈ لاسٹ آیا پڑھی. رائٹ. آیا 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. ٹھیک ہے. تھری ٹائمس دال ساکن حالت میں آیا ہے. اوکے. سو بیکاز آف شدہ کی صفت دال کی آواز جب ہم اس کے مخرج پہ آپ دیکھیے قل رائٹ, بیکاز آف شدہ صفت آواز رک جاتی ہے, لیکن قلقلہ کی صفت کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی آواز جب اس میں جنبش ہوتی ہے, جب ایکو ہوتی ہے, جب پلٹ کر آتی ہے تو پھر ہمیں اس لیٹر کا پتہ چلتا ہے. بالکل. اگر قلقلہ نہیں ہو تو وہ لیٹر کلیئر نہیں ہوتا. تو یہ جو د کی آواز ساؤنڈ آ رہی ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے, جب اس کی آواز باؤنس بیک ہوتی ہے جب قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا میری وائس اوکے ہے ان شاء اللہ. اوکے الحمد للہ. ٹھیک ہے. بیکاز میرا اسکرین بالکل بلیک ہو گیا تھا. الحمد للہ. ٹھیک ہے جی. سورہ بنی اسرائیل آیا 110 میں سے ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی. اسی طرح آگے اسی کے ولا تجہر. سو جیم از آلسو لیٹر آف قلقلہ. ٹھیک ہے. ولا تجہر. سو قلقلہ کی صفت کی وجہ سے جیم کی ساؤنڈ ہمیں پتہ چل رہی ہے. اوکے الحمدللہ. اسی طرح آپ قاف با اور با کے بھی لیٹرز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. Okay. Now, because this sifat is very commonly used, or hum sabhi se bahut had tak hame iska ilm bhi tha jab humne iske makhraj ko dekha tha. Faraqnahu, good, mashallah. Aya 106 mein faraqnahu. Bilkul sahi. Ab aap isko example jo hai apne jo daily lesson hota hai na usi mein se hi find out kar liya kijiye. Theek hai? Any other example isi qalqala ki, so most welcome inshallah. Hamara jo aaj ka hi lesson hai. فَأَغْرَقْنَاهُ. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. يَبْكُونَ, گڈ ماشاء اللہ. يَبْكُونَ قَبْلِهِ تَقْرَأَهُ لِتَقْرَأَهُ in 109. اوکے وَبِالْحَقِّ. اوکے ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ساکن کریں گے نا, جب آپ ساکن کریں گے تو اس پر آپ کے جو قلقلہ کا سیکنڈ درجہ جو ہم نے پڑھے تھے, ہم نے قلقلہ کے درجات پڑھے تھے نا 95 میں, مطمئنینا. گڈ ٹھیک ہے الحمدللہ. مطمئنینا, گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہے. سو دس صفا از کلیئر ٹو ایوری ون الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور صفت اگر ہم اس میں کر لیں, وہ بھی بڑی کامنلی ہم یوز کرتے ہیں قلقلہ کے درجے. اوکے, ہو ریمبر قلقلہ کے ہم نے تین ڈفرینٹ درجے دیکھے تھے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک ماریا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں, وقت میں, زندگی میں, صحت میں برکات عطا فرمائے. الحمدللہ, بالکل صحیح جی, بالکل. نوٹس ایسے ہی ہونے چاہیے نا کہ فوری اویلیبل. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایک ہم نے دیکھا تھا کہ جب تشدید کے ساتھ ان حروف قلقلہ پہ جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت ہائیسٹ درجے کا قلقلہ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کسی بھی وقت ایسی جگہ پہ سکون یا تو ہم دے رہے ہوں یا آلریڈی سکون ہو ان لیٹرز پر, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ رک سکتے ہوں, ٹھیک ہے, یا تو آیا کے اینڈ پہ ہو یا ہم ان بٹوین بھی کہیں پہ سانس لینے کے لیے رک رہے ہوں ان لیٹرز پہ, تو وہ سیکنڈ لیول ہوتا ہے. اور جو سب سے ویک جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے, جہاں پہ اس جگہ پہ یہ آ جائے لیٹر ساکن حالت میں, جب وہاں پہ آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یوزلی اس کو زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ دو درجوں میں بھی اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, کہ جہاں پہ تشدید کے ساتھ یا ساکن حالت میں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا. اوکے, جیسے ابھی ہم پڑھتے نا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا, رائٹ, یہ تینوں جگہ پہ, یا ولا تجہر, یہ تینوں چاروں جو اگزامپل ہیں یہ ان بٹوین لیٹر آ رہا ہے جہاں پہ آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے, رائٹ. کسی بھی لفظ کے بیچ میں اگر کوئی لیٹر اس طرح آتا ہے تو اس جگہ تو آپ نہیں روک سکتے, رائٹ. اگر روکیں گے بھی آپ تو آپ کسی لفظ کے اینڈ پہ روکیں گے, رائٹ. تو اس وقت جو سیم تھنگ اپلائی ہوتی ہے کہ قل ادعوا اللہ, یا جیسے اینڈ پہ آ جائے تو اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس فرق فیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس جگہ پہ پھر بعض جو تجوید کے آپ کو ٹیچر ملیں گے وہاں پہ وہ آپ کو دو درجات بھی بتائیں گے, سو اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا. ایگزامپل فار شد آئی ایف 105 میں دیکھیے, اگر آپ وبالحق انزل نہ ہوں وبالحق نزل کا ورڈ کو دیکھیں, ٹھیک ہے, یا تبت یدا ابی لہب و تب, کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کا جو قلقلہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تب جبکہ خالی سکون کی حالت میں آپ کس طرح پڑھتے ہیں, ہاں تو اب دیٹس اٹ رائٹ, آپ اس میں شدہ نہیں کریٹ کرتے. جہاں پہ آپ اگر سنگل لیٹر پہ بھی آپ شدت کے ساتھ قلقلہ کریں گے تو وہ ڈبل لیٹر کاؤنٹ ہو جائے گا, تو وہ غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, آپ کے پاس اگر نماز کا ٹائم ہے تو ہم دوسری اس صفت بھی کر لیتے. Do you have time for salah? Because انشاءاللہ آج ہم اپنا دوسرا بریک بھی لیں گے, کیونکہ ہماری ظہر کا ٹائم جو ہے بہت شارٹ رہ جاتا ہے اگر ہم کلاس کے اینڈ تک ویٹ کریں. اسٹل 7 منٹ, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم دوسری صفت بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری صفت بھی بڑی کامنلی یوز ہوتی ہے اور وہ ہے صفیر, سواد فا یا را, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ویل ڈو اٹ انشاءاللہ. اوکے, we all know what is safir and what are the letters of safiriya. Okay, so safir ke maane kya hote hain, ct ke, theek hai, swad pa ya ra safir. Aur huruf e safiriya, jin huruf mein ye sift pai jati hai unhe kya kehte hain, huruf e safiriya. Okay, aur kyun kehte hain in huruf ko aur kaun se hote hain ye huruf, ye یہ صفت جو ہے یہ تین حروف میں پائی جاتی ہے, سین سواد اور زا زا, ٹھیک ہے. زا سین سواد تینوں کا مخرج بھی سیم ہے اور تینوں میں صفیر کی صفت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ان تینوں لیٹرز کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں زا بھی ایڈ کر لیجیے مالیا. ان کو کیوں صفیریہ کہتے ہیں ان لیٹرز کو, کیونکہ ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہے وہ سی ٹی کی سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے انزلناہ بزنگ ساؤنڈ, اوکے, انزلناہ. So, za also has the safir sifat. Okay? But, za aur zal ko mix up nahi karna. ٹھیک ہے, زال بہت سافٹلی ادا کیا جاتا ہے اور زال جو ہے وہ زبان کی جو ٹپ ہے وہ آپ کی دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ اس کی ٹپ کے اوپر والے, زبان کے اوپر والی ٹپ کے اوپر لگتا ہے, رائٹ. جبکہ زائی میں زبان جو ہے وہ اندر رہتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا دانتوں سے ٹکراؤ بالکل نہیں ہوتا, بالکل. سا زال, بالکل سا زال اینڈ ضا کا سیم مخرج ہے, اور سین ضاد اور زا کا سیم مخرج ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے صفیر کے لیٹر ہیں, ان کی آواز کس طرح نکلتی ہے, سی ٹی کی سے. آیا 105 میں دیکھیے, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دس از ازال, ٹھیک ہے. جبکہ نزل اور انزلنا میں ہمارے پاس زا ہے. اسی طرح آیا 106 میں بھی آپ کو اس کی ایگزامپل ملے گی, ونزلناہ تنزیلا, ٹھیک ہے. دس از زا. دین سین بھی اسی آیا نمبر 106 میں دیکھیے, 105 اور 106 میں, وما ارسلناک لتقرأه على الناس, ٹھیک ہے. اوکے, سجدا سجدا, ٹھیک ہے. اسماء الحسنى موسى, good, ٹھیک ہے. اب دیکھیے جہاں پہ آپ نے حرکات سے حرکات کے ساتھ پڑھا اور جہاں پہ سکون والے لیٹرز کو پڑھا اس میں آپ کے کلیئر ساؤنڈ کتنی زیادہ فرق پتہ چلتا ہے رائٹ. آل دو ہمارے جو لیٹرز متحرکہ لیٹرز ہیں اس میں بھی آپ کے پاس وہ سفیر کی صفت ہے, لیکن جہاں پہ ساکن حالت میں ہے وہاں پہ کتنی کلیئر ساؤنڈ آتی ہے رائٹ. الاسماء الحسنى, سو بہت ساری صفات جو ہیں وہ کسی حرف کے اندر ہوتی ہیں تو وہ پرفیکٹ ادا ہوتا ہے. اسرائیل اسکنوا, گڈ گڈ ماشاء اللہ. بصلاتک, اس میں استعلاء کی صفت بھی ہے اور صفیر کی صفت بھی ہے اینڈ اطباق کی صفت بھی ہے, ٹھیک ہے. اوکے دیز آر آل ازال, ٹھیک ہے الحمدللہ. سو کلیئر ہے سب کو یہ بات کہ کس طرح صفیر کی صفت کو ہم پہچانیں گے رائٹ. کلیئر انشاءاللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. چلیے پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہم اب بریک لیتے ہیں ابھی آپ کے لیے نماز مغرب کے لیے انشاءاللہ, اینڈ دین ویل گو آفٹر فار صلاۃ الظہر جو ان شاء اللہ وہاں پہ بھی ایک بریک لیں گے. اوکے سو تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ آپ کو 15 کے بجائے 12 منٹ ملے گا تاکہ ہم 12 منٹ کا بریک وہاں پہ بھی دے سکیں. اوکے بارک اللہ فیق, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قل هو الله احد, قل هو الله احد, مدد الله مدد, مدد الله مدد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, مدد الله مدد, مدد الله مدد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں, بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں. دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں, بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں, بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں. سمد اللہ سمد, سمد اللہ سمد, سمد اللہ سمد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, مدد الله مدد, مدد الله مدد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے, ساری دنیاوں کو مہکایا تیری خوشبو نے. نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے, ساری دنیاوں کو مہکایا تیری خوشبو نے, ساری دنیاوں کو مہکایا تیری خوشبو نے. تو ازل تو ہی ابد, تو ازل تو ہی ابد, تو ازل تو ہی ابد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, مدد الله مدد, مدد الله مدد. قل هو الله احد, قل هو الله احد, رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے, دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے, دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے, تجھ سے عاجز ہے خیرت, تجھ سے عاجز ہے خیرت, تجھ سے عاجز ہے خیرت. قل هو الله احد, قل هو الله احد, مدد الله مدد, مدد الله مدد. قل هو الله احد, قل هو الله احد. آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑپائے خدا, اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا. آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑپائے خدا, اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا, اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا. تیری رحمت کی سند, تیری رحمت کی سند, تیری رحمت کی سند. قل هو الله احد, قل هو الله احد.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا, وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا, وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب من ألم أنعم به من مورد لمن استقى, قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره, فبدا وضيئا كالنجوم تألقا, وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله, فيه الفؤاد تعلقا, وتلاه في جنح الدجى متدبرا, والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا, فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه, فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.
القرآن حبل نجاتنا, فتمسكي بعراه كي لا نغرقا, ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا, ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا, فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
إنك حميد مجيد.
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك
ولقاؤك حق
والجنة حق
والنار حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج. لبيك ذا الفواضل. لبيك إله الحق. لبيك لبيك اللهم لبيك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 149 آیت نمبر 94 سے 111 سورۃ الاسرى اور آخری لیسن ہے یہ سورۃ کا لیسن نمبر 149 آیت نمبر 94 ٹو 111 سورۃ الاسرى یعنی بنی اسرائیل لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو ان یومنو یہ کہ وہ ایمان لائیں
اس جاءہم الہدیٰ
جب آ گئی ان کے پاس ہدایت
الا ان قالوا
مگر اس بات میں کہ انہوں نے کہا یعنی ہدایت سے رکنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس بات کے کیا عباس اللہ بشر الرسول کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر قل لو کانا کہہ دیں اگر ہوتے فی الارضی زمین میں ملائکتن
فرشتے
یمشونا
چلتے پھرتے
مطمئنین
قرار پکڑتے
لنزلنا علیہم
ہم ضرور اتارتے ان پر
من السمائی
آسمان سے
ملک الرسولا
فرشتے کو رسول بنا کر
قل کفا باللہ شہیدا کہہ دیں کافی ہے اللہ گواہ
بینی وبینکم
میرے اور تمہارے درمیان انہو کان بعبادہ
بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی
خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا دیکھنے والا
ومن یهدی اللہ
اور جسے ہدایت دے اللہ
فہو المحتد
بس وہی ہدایت والا ہے
ومن یدلل
اور جن کو گمراہ کرے
فلن تجیدا
بس تو ہرگز نہ پائے گا
لہم ان کے لیے اولیاء
مددگار اس کے سوا
ونخشرہم یوم القیامتی
اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں پر یعنی اندھر منہ کر کے
امیم و بکمم و سما
اندھے گونگے اور بہرے بنا کر مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کلما خبت
جب کبھی وہ بجھنے لگے گی
زدناہم سعیرا
ہم ان پر زیادہ کر دیں گے بھڑکتی ہوئی آگ
ذالک جزاؤہم
یہ سزا ہے ان کی
بینہم کفرو اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا وقالو اور کہا اِذَا کُنَّا
کیا جب ہم ہو جائیں گے
اِذَا مُنْ وَرُفَاتا
ہڈیاں
اور ریزہ ریزہ
کیا ہم لمبعوثون اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدا
دوبارہ پیدا کر کے
اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ الذی یہ کہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قادر قادر ہے علی ان یخلق اس بات پر کہ پیدا کرے مثلہم ان جیسے وجعل لہم اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے اجلن ایک وقت لا ریب فیہ نہیں شک اس میں فأبى الظالمون بس نہیں قبول کیا ظالموں نے الا کفورا مگر کفر کرنا قل لو انتم کہہ دو اگر ہو تم تملکونا تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اس وقت تم ضرور روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے خوف سے وکان الانسان اور ہے انسان قطورا تنگ دل ولقد آتینا موسیٰ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو تس آیات بینات نو نشانیاں کھلی فاسأل بنی اسرائیل پس پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آیا ان کے پاس فقال لہو فرعون بس کہا اس کو فرعون نے انی بے شک میں لأظنک خیال کرتا ہوں تجھ کو یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا جادو کیا گیا قال لقد علمت کہا موسیٰ نے البتہ تو جانتا ہے ما انزل نہیں نازل کیا ان کو الا رب السماوات والارض مگر پروردگار نے آسمانوں اور زمین کے بسائر روشن دلیلیں بنا کر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو یا فرعون اے فرعون مسبورا ہلاک کیا ہوا فأراد بس اس نے ارادہ کیا یستفزہم یہ کہ نکال دے ان کو من الارض زمین سے فاغرقناہ بس غرق کر دیا ہم نے اس کو ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے جمیعاً سب کو وقلنا اور ہم نے کہا من بعده اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو اسکن الارض تم رہو ملک میں فإذا جاء بس جب آ جائے گا وعد الآخرتی وعدہ آخرت کا جئنا بكم لفیفا ہم لے آئیں گے تم کو لپیٹ کر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو وَبِالْحَقِّ نَزَل اور سچائی کے ساتھ وہ نازل ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا ونذیرا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وقرآنا اور قرآن فرقناہ ہم نے اس کو جز جز بنا دیا لتقرأہ علی الناس تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو نازل کیا آہستہ آہستہ قُلْ آمِنُوا بِهِ کہہ تو تم ایمان لاؤ اس پر او لا تؤمنوا یا نہ ایمان لاؤ تم ان الذين بے شک وہ لوگ جنہیں اوت العلم دیا گیا علم من قبلہ اس سے قبل اذا یتلا علیہم جب پڑھا جاتا ہے ان پر یخرون للاذقان سجدا وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے ویقولون اور کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے پروردگار ہمارا ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک ہے وعدہ ہمارے پروردگار کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل يَبْكُونَ روتے جاتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ اور ان میں زیادہ ہوتی ہے خشوع عاجزی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کہہ دیں تم پکارو اللہ کہہ کر عبد الرحمن یا پکارو تم رحمان ایما جس نام سے بھی تدعو فلہ تم پکارو گے پس اسی کے ہیں الاسماء الحسنى سب نام اچھے ولا تجہر اور نہ آواز بلند کرو بصلاتک اپنی نماز میں ولا تخافت بها اور نہ آہستہ کرو اس میں،
اور نہ آہستہ کرو اس میں،
وابتغی بین ذلک سبیلا،
وابتغی بین ذلک سبیلا،
اور تلاش کریں اس کے درمیانی راستہ،
اور تلاش کریں اس کے درمیانی راستہ،
وقل الحمد للہ،
وقل الحمد للہ،
اور کہہ دیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
اور کہہ دیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
الذي
الذي
وہ جس نے،
وہ جس نے،
لم يتخذ ولدا،
لم يتخذ ولدا،
نہیں بنایا بیٹا،
نہیں بنایا بیٹا،
ولم يكن له،
ولم يكن له،
اور نہیں ہے اس کے لیے،
اور نہیں ہے اس کے لیے،
شریک فی الملک،
شریک فی الملک،
کوئی شریک بادشاہی میں،
کوئی شریک بادشاہی میں،
ولم يكن له،
ولم يكن له،
اور نہیں ہے اس کے لیے،
اور نہیں ہے اس کے لیے،
ولی من الذل،
ولی من الذل،
کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے،
کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے،
وکبرہ تکبیرا،
وکبرہ تکبیرا،
اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑا جان کر،
اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑا جان کر،
بس جی الحمدللہ، سورت بھی پوری ہوئی، ترجمہ بھی پورا ہوا، لیسن بھی پورا، تلاوت سنیں گے.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. پیچھے والے مضمون ہی کی کنٹینیویشن ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ان کے بار بار کے معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا لو, نہ کر سکے تو پھر آگے ان کے کیے ہوئے بہانوں کا تذکرہ ہوا, اور ان سارے بہانوں کا خلاصہ کیا تھا کہ ان کو ماننا نہیں ہے. اب 94 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اتنی باتیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی ہدایت لانی نہیں. ہدایت لانی کیوں نہیں؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے, ایک بندہ بھوکا ہے اور کھانا سامنے ہے پھر بھی نہیں کھا رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جواب کہ وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی, اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ آئی ان کے پاس ہدایت. ہاں مگر کس چیز نے؟ الا, صرف ایک وجہ ہوتی ہے آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرانے کی. ابھی سے یہاں اس کا موضوع لکھ لیں کہ کسی کے پاس ہدایت پانے کا موقع بھی آ جائے, مواقع چانسز سب کچھ ہو, اس کے باوجود اکثر لوگ, الناس کا لفظ کر دیا گیا یہاں, کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان قالو, کہ انہوں نے کہا, ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر. یہ ہے وجہ. آپ اگر آیت کی ٹون کو سمجھیں تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ تکبر میں ڈوبا ہوا جملہ. ایک بشر کی مانے, ایک کی مانے, انسان کی مانے. آج بھی دیکھیے تو لوگ رسول کو پیغمبر سے زیادہ ہیرو مانتے ہیں, تعظیم تو کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. نبی کی ریسپیکٹ کو اس کی صرف محبت کے ساتھ تولنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, آپ دل کھٹا نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنی بڑائی چونکہ چھپی ہوئی ہے, تو یہ کسی انسان کو اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور وہی اعتراض تھا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, آپ ان سے کہیے, لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر اس زمین میں فرشتے رہتے, یعنی انسان کی بجائے, آدم کی بجائے فرشتوں کے لیے کہا جاتا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, یمشون مطمئنین, چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ, تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول, تو کیا مشکل تھی, ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. بات واضح کہ فرشتے رہتے تو فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا, اب چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسان کو رسول بنا دیا. فیئر ہے یہ بات؟ کوئی انفیئر تو نہیں ہے نا. بس اردو بولنے والوں کے پاس پیغام دینے کے لیے کسی اردو والے ٹیچر کو مقرر کر دیا, سومالی بولنے والوں کو سومالی ٹیچر مل گیا, کیا مشکل ہے؟ اچھی بات ہے نا, سہولت کی بات ہے. جو چیز لوگوں
کہ خیر کے لیے ہوتی ہے لوگ اسی کے اندر اعتراض کرتے ہیں. کل بھی یہ مسئلہ تھا, آج بھی یہ مسئلہ ہے. کیا؟ بشر اور رسولہ. آیت 93 کے آخر میں دیکھ لیں, بشر اور رسولہ. آیت 94 کے اینڈ پہ دیکھیے, بشر اور رسولہ. آیت 95 کے بعد میں کہا ملک اور رسولہ. سب چیزوں میں کامن چیز کیا؟ رسول. جھگڑا کس کا ہے؟ بشریت اور نورانیت کا. 1400 سال گزر گئے, آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا آپ کی توہین ہے. ہم سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تھوڑی سی بات کر چکے ہیں اس پہ کہ سبحان الذی بعبدہ, عبد کے لفظ کے اندر اس کو دیکھا تھا. تو لہٰذا لوگ ایک رول ماڈل کو نہیں پسند کرتے. اصل مسئلہ پتا کہ یہاں آپ کو یہ بھی اب بتا دوں کہ فرق کیا پڑا اس سے مکہ والوں کو کہ اللہ کے نبی انسان ہے یا فرشتے ہیں. اس کو ذرا سوچیے گا, یہ گریجولی پھنساتے ہیں اپنے آپ کو دور کرتے ہیں ہدایت سے. پہلے مان جاؤ کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہے, چلو لکھئے مان گئے. دوسرے درجے پہ مان گئے کہ فرشتے ہیں, مان گئے. چلو آپ کہا جائے آؤ بچوں پانچ وقت کی نماز پڑھیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے. کہتے وہ تو فرشتے تھے. یہ ہے اصل مسئلہ. ایک دفعہ نبی کو تم فرشتہ مان لو تو پھر کہہ دو جو کچھ وہ کرتے تھے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. ایون آج ہم ان کو بشر ماننے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی وہ تو معصوم تھے, وہ تو نبی تھے نا, وہ تو کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر وہ فرشتے ہی ہوتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو چھٹی دے لینی تھی اس بات سے کہ جی ہم سے کہاں ہوگا, وہ تو فرشتے تھے وہ کر لیتے. کہا یہ جھگڑا دنیا میں نہیں ختم ہوگا, یہ تو جائے گا آخرت تک. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم, کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالی گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کس بات میں کہ کون سچ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا, لیکن بات کو ختم کرنے کا انداز ہے کہ اور بحث نہیں چاہیے, بے سروپا باتوں کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے. آپ ایک بات کا جواب دیں گے نا وہ دوسری پوچھیں گے, آپ دوسری کا جواب دیں گے تو تیسرا سوال آپ کے سامنے آئے گا. یہ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی پوچھتا ہے, آپ کے بچے ہیں کوئی بھی کسی سے پوچھے ہاں, اب آپ کہیں کہ نہیں ہے, چپ تو نہیں کریں گے تھوڑے بولتے ہیں؟ اچھا علاج کرایا تھا, اچھا پھر چپ کر دیں. پھر کوئی پوچھے گا میں ایک ڈاکٹر بتاؤں, آپ پوچھتے جائیں سوال, جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے. مثلا کسی کی ینگ بچی ہے, اس کا شادی ہو گئی ہے, آپ کہیں گے جی نہیں ہوئی, رشتے آتے ہیں, کیسا چاہیے؟ یہ ہوتے ہیں بے تکے سوال. اس کے آگے ایک بات لکھ لیں کہ ایک نہ سو سکھ, خاموش رہنا بہتر ہے. کہا چھوڑ دو, خفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ ہی گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا, وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تم ایسی باتیں کر کے پریشان نہ ہو اور نہ پریشان کرو. باقی رہ گئی بات ہدایت کی, تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. آپ یہ آخری رکوع جو پڑھ رہے ہیں نا بنی اسرائیل کا, مجھے بار بار غلطی لگ رہی ہے کہ میں سورت کہف کا پڑھا رہی ہوں. اتنا ربط ملے گا آپ کو ان دونوں سورتوں کے اینڈ پہ کہ جیسے بات کو سمیٹا جا رہا ہے. یہاں بھی وہی لفظ ہے جو وہاں ہے, تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے. دونوں کا ٹاپک بھی اصل میں دیکھا جائے تو اندر سے ایک ہی ملتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے ہدایت کی طرف. کہا جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت والا, اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِن دُونِهِ, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار. یعنی ہدایت کی چابی الہادی کے پاس ہے, راہ وہ دکھاتا ہے. جب چابی تو ہاتھ میں ہو لیکن جس جگہ چابی پھرنی ہے وہ جگہ نہ ہو, تالا کھلے گا؟ امیجن کریے, بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہدایت دیتا تو ہمیں کیسے ملے. تو امیجن کریں کہ دروازے کو لاک کرنا تھا, چابی تھی ہاتھ میں, جب لگانے گئے تو پتہ کیا چلا کہ وہاں تو وہ ہول ہی نہیں بنا ہوا جس میں چابی گھومے گی. کیا اس چابی سے دروازہ کھل سکتا ہے؟ بس یہی مثال ہے. ہدایت کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لگتی بندے کے دل میں ہے. بندہ وہ تالا ہے, وہ اندر کا لاک ہے جو دروازے میں لگا ہوتا ہے, اور جس نے اس سوراخ کو بند کر دیا اللہ کی چابی کہاں لگے گی؟ تو اللہ دیتا ہے کس کو جو لینا چاہتا ہے. ہاں وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِنْ دُونِهِ، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی نہ پائیں گے. وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل، منہ کے بل اٹھائیں گے. کیسے؟ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. استغفر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تین چیزیں تھیں جن کو استعمال کر کے ہدایت کو لینا تھا. نہیں مانیں گے تو اللہ ان نعمتوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لے گا. اللہ کی دیوی نعمتوں کو جب انہوں نے اللہ کی معرفت میں نہیں استعمال کیا تو قیامت کے دن اندھے گونگے بہرے ہوں گے. آج دنیا میں بھی تو گونگے بہرے تھے نا. خواہشوں کے پیچھے جو بندہ لگ جاتا ہے وہ گونگا بہرا ہے، تعصب میں لگتا ہے وہ انگونگا بہرا ہے، باپ دادا کا نام لے کر اندھی تقلید جو کرتا ہے وہ گونگا بہرا ہے. کہا قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اور ان تینوں کے دلائل قرآن پاک میں ملتے ہیں کہ جہنم میں لوگ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن ان کو یوں کھینچا جائے گا، ما واہم جہنم، ٹھکانہ ان کا آگ ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ سرد ہونے لگے گی تو ہم اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے. جو ہی جہنم کی آگ ذرا ٹھنڈی ہوگی، ٹیمپریچر کم ہوگا، لکڑیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی، ہم اس میں اور ایندھن ڈال دیں گے، اور جلانے والی چیز ڈالی جائے گی. روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسی چیز نہ دیکھ سکیں گے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اب دیکھیں دنیا میں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے نا تو کہیں سے بھی گزر جائے اس کو کچھ نہیں سوچتا، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہے، اس کو فکر ہوتی میرا بچہ کدھر ہے، بچہ نہیں مل رہا، پریشان ہے نا. تو اسی طرح حال ہوگا قیامت کے دن بھی، اتنے پریشان ہوں گے کہ گویا کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. ساری چیزیں ان کی جو ہیں اپنے برے انجام کو دیکھنے میں لگی ہوں گی، اس لیے دوسروں کی طرف ان کی نظر، ان کی سوچ جائے گی نہیں. کہا یہ سب کیوں ملا؟ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے. کیوں؟ بئنہم کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، نہ شکری کی انہوں نے، نہ قدری کی ہماری آیتوں کی. وقالو، اور انہوں نے کہا، اَإِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جبکہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے. یہ تھا مسئلہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. قیامت کے دن ان کی رسوائی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو قیامت سے دور کرتے تھے، اور یہی دو چار باتیں کر کر کے پیش کر دیتے تھے کہ ہم کیسے سچے ہوں گے، ہم کیسے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس بات میں کسی اور کے ساتھ کام کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے گا تو تمہارا کچھ بھی بس نہیں ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، شاید مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہو خیال، کبھی کبھی شیطان ڈاؤٹس ڈالتا ہے نا، پتہ نہیں مرنے کے بعد آنا ہے کہ نہیں، اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا آگے سے، ہم بھی مریں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو میری قدرت کو دیکھو. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا کر دے ان کی مثل، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ کہ نہیں کہ دوبارہ ان کو پیدا کر دے. وجعل لہم اجل لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر فرما دی ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا بھی شک نہیں، اور وہ میعاد نہیں آئی بھی، اسی لیے بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے اتنی بے تکی باتیں کرنے کے باوجود، اتنے غلط مطالبے کرنے کے باوجود بھی ابھی تک پکڑ کیوں نہیں ہو رہی کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا. فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں. بالکل کمنٹس ہیں پچھلے پورے معاملے پہ کہ جب لوگ ہدایت کی قدر نہیں کرتے تو بے تکی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لگائے گا، تم اس طرح سے اپنی مرضی سے اگر ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں ڈالا. کوئی ایسے جوتے نہیں ہے کہ بندہ پہننا نہ چاہے اور پہنے جائیں, چلنا نہ چاہے اور اس کو چلا دیں. اور اس طریقے سے لوگ وہاں جائیں گے کہ ان کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی, اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تمہارا حال کیا ہوتا. اذل امسک تم خشیت الانفاق, تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے خرچی نہ ہو جائیں. کیونکہ وکان الانسان قطورا, کہ انسان ہے ہی بڑا تھوڑ دل ہے, تھوڑے دل کا مالک ہے, بہت جلدی گھبرا جاتا ہے, بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بات پوری کی جو شروع ہوئی تھی ان کے معجزوں کے مطالبے پہ. اگر ساری بات کا خلاصہ کریں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حجت تمام کی, ہدایت کی بات پہنچانے کا انتظام کیا نبیوں اور رسولوں کتابوں کے ذریعے. جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ عذر اور بہانے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن کیسا ہوگا, اندھے بہرے گونگے ہوں گے. روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن تین طرح سے لوگوں کا حشر ہوگا, کچھ پیدل چل کے جا رہے ہوں گے, کچھ سواریوں پر ہوں گے, یعنی پیدل ہیں نارمل لوگ, سواریوں والے وہ ہیں جو اعلیٰ درجوں والے لوگ, فرسٹ کلاس کے پیسنجرز, اور تیسرے منہ کے بل چل رہے ہوں گے. پوچھا کہ اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے چلیں گے, تو کہا جس ذات نے قدموں پہ چلنا سکھایا وہ منہ کے بل چلنا بھی سکھا دے گا. اسی طرح ایک اور روایت ابو ذر سے ہمیں ملتی ہے, فرمایا لوگ تین قسم کے بنا کر اٹھائے جائیں گے, کھانے پینے اوڑھنے والے, چلنے اور دوڑنے والے, اور تیسرے جن کو فرشتے اوندھے منہ چلائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ چلنے اور دوڑنے والے کون ہیں, فرمایا کہ سواریوں پر آفت آ جائے گی اور لوگ بھاگنے لگیں گے. استغفر اللہ, پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہونا ہے, ہم تو غفلت میں بیٹھے ہیں تو شاید اسی لیے خوش ہیں. پتہ چل جائے نا کہ کوئی بیماری آنے والی ہے تو پہلے ہی بندے کو خوف ہوتا ہے, آپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. آج اسی لیے لوگ خوش ہیں, انسانیت کیوں خوش ہے, کیونکہ وہ حق سے آنکھیں موڑ کے بیٹھی ہے. اب سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل تھا, آپ نے دیکھا کہ سورت میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا شروع میں, یہاں حجت کے طور پہ دوسری بریکٹ لگائی جا رہی ہے, دوبارہ وہی باتیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو پیچھے کئی دفعہ کرا دی گئیں. اور وہ کیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں. کون سی تھی یاد ہے, یہی آیت بالکل سورت الاعراف میں بھی آئی تھی, ید بیضا, عصا, طوفان, ٹڈیاں, خون کا عذاب, قحط, سسریاں, مینڈک, یہ سارے معجزات جس کا ہم تذکرہ کر چکے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے یہ مطالبے جو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, موسیٰ سے بھی کیے تھے, اللہ نے تو موسیٰ کے ذریعے معجزے دکھا بھی دیے تھے پھر بھی نہیں مانے, تو اگر آپ ان کے کہنے پہ یہ سب چشمے نکلوا بھی دیں گے تو بھی یہ نہیں مانیں گے. فصل بنی اسرائیل اس جا اہم فقال لہ فرعون, پس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس, پس فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کیا گیا. پیچھے بات ہو گئی, مسحور جادو کیے ہوئے کو بھی کہتے ہیں, مجنو اور دیوانہ, اور ساحر کے معنوں میں بھی ہے, یعنی آپ جادو کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. موسیٰ نے کیا جواب میں کہا کہ تم بھی جادو کرو یا تم بھی مسحور ہو, کہا نہیں. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء, بے شک اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض بصائر, مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت افروز بنا کر. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا, اور اے فرعون میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک کیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسا اخلاق ہے. موسیٰ کو کہہ رہا ہے مسحورہ, انہوں نے جواب میں مسحورہ کہنے کی بجائے اس کا انجام اس کو دلا دیا یاد کہ تم مسبورہ, سا با روا روٹ ہوتا ہے. مسبورہ کا سبرن, زخم کا خراب ہونا, کبھی کسی کا زخم پہ پیس پس پڑ جائے نا تو وہ چیز ہوتی ہے مسبورہ. اشارہ ہے فرعون کی لاش کے خراب ہونے کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ فرعون کو مرنے کے بعد بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے. بعض دفعہ اس کی ہڈیوں پہ نمک چڑھا ہوا دکھا گیا. آج اس کی لاش کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے سامنے اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی دنیا میں ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. بہت ساری اس میں عبرت کی باتیں اگر ہم سوچ کے دیکھیں تو. کیا پتا چلا کہ یہ نشانیاں جو بھی آتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی تاکہ فرعون کو سمجھ آ جائے. بصائر تھیں, دلیلیں تھیں, آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں. بصیرتن کی جمع ہے بصائر. کون سی جمع ہوگی صدف؟ بصائر بصیرتن سے ہے, جمع مکسر, ٹوٹی ہوئی. بصیرتن کے اندر کچھ الف لگ گیا نا تو بصائر جمع ہو گئی. کون سی؟ کہ نشانیاں بنا کر. فاراد ان یستفزہم من الارض, پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ پھینکے. پھر کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا اپنے اس ارادے میں؟ نہیں. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, پس ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے سارے ساتھیوں کو. جو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں اس طرح کے چیلنجنگ رویے اختیار کریں کہ تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتا ہے. یہ لفظ آپ دیکھیے تیسری دفعہ اس صورت میں آیا. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہاں دو جگہ آیا ہے؟ یستفزہم, جی شمع, جی آپ بتائیں. وستفزس, جی شاباش. شیطان نہ کہا کریں, دیکھیں ابلیس فرق تھا شیطان سے. چلے دوسری جگہ کہاں ہے اب؟ جی وہ آپ کو آہستہ آہستہ اچکتے ہیں. اور اب تیسری جگہ یہاں آ گیا استفزاز, یعنی آپ کو کھاڑنا چاہتا ہے, یعنی آپ کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے, بے خونی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کی نسلیں بھی نہ بچیں, اس طریقے سے وہ نکالنا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو ڈبو دیا اور سب کو نکال دیا. اور جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ, اور ہم نے کہا اس کے بعد, لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں. اب فرعون گیا, اب تم آ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں قوموں کے. اور کیا کرو؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب آئے گا آخرت کا وعدہ, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم لے آئیں گے تم کو سمیٹ کر. اب یہ کون سے وعدے کی بات ہے؟ اس کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو ہے قیامت کا وعدہ, جیسے کہ یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ آج دنیا میں تو فرعون ڈوبا ہے, کل قیامت کے دن ساری زمین سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر کے لے آئیں گے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس, تو وہاں جامع کا لفظ بھی آ گیا. دوسری اس میں رائے ہے کہ نہیں, یہود کو سب طرف سے اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ایک زمین کے ٹکڑے میں لائے گا اور وہاں سے ان کا حشر ہوگا, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یعنی اشارہ کر دیا کہ بنی اسرائیلی سب جگہ سے ہٹ کے ایک جگہ آئیں گے, قیامت سے پہلے سارے فلسطین میں جمع ہوں گے, اور پھر یہاں سے معاملہ بگڑے گا, جو کہ آج کل حالات سارے دکھ رہے ہیں. لفیفہ کا جو لفظ ہے یہ لام فا فا سے ہے, لفا, لفافہ بولتے ہیں نا اردو میں, وہ بھی اسی سے. یہ آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ ہوں, دو یا دو سے زائد اقسام کا ملایا ہوا کھانا, جیسے بچ جائیں تو اب دو تین کھانے ملا دیتے ہیں نا ایک جگہ, وہ لفافہ ہے. یعنی ساری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کرا کے اس جگہ لایا جائے گا, اور پھر اس دن کسی کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا. کوئی فیلنگ آ رہی ہے اس لفظ لفیفہ کو سوچ کر کہ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن, کسی بھی رنگ کے ہوں, کسی شکل کے ہوں, کسی زبان کو بولنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے گا. یہاں تک تلاوت سنتے.
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا, قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
جس دور پہ ناز آتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غن دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غن دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہا
بسانا بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نئے نام سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شہ بتحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ میری مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے،
تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتی سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتی سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے سانی نہیں سارے زمانے میں تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سلیمان کو تو نے ہی بادشاہی دی ہے سلیمان کو جہاں پر تو نے بادشاہ سارے زمانے میں ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ سب کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں خدا خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے
سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا استکار خانے
آگے دیکھیں گے. تھوڑا سا آپ کو آیات کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بصائر کچھ روشنی کی چیزیں دی ہیں ہر ایک کو. آیت نمبر 102 میں اگر آپ دیکھیں, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرعون تو خوب جانتا ہے کہ اللہ نے یہ نشانیاں نہیں اتاری مگر بصیرت والی نشانیاں بنا کر. یہاں جو لفظ بصائر آیا ہے تو ایک صحیح روایت میں اس بصائر کے بارے میں کچھ بات ہے, آپ کو روایت کوٹ کرواتی ہوں. ابو داؤد, نسائی, ترمزی اور ابن ماجہ, ان ساری کتابوں میں صفوان بن اسال سے ایک روایت آتی ہے, کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو. ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو, اگر ان کو خبر ہوگی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی. دل ان کے کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے تھے, تو کہا ان کو نہ بتاؤ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ سچے ہیں, ان کو فخر اور مسرت کا موقع مل جائے گا. پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیات بینات دی گئی تھی وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ نو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. پہلی نشانی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو، اللہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل اور سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو، میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو، اور اے یہود، خاص کر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت کے جو احکام تم کو دیے گئے ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسا دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یعنی جب تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے کہ میں سچا ہوں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک روایت اس آیت کے ساتھ مفسرین نقل کرتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں بھی کسی قوم کے لیے آیات اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے یہ ایک سائن ہے، ایک شلت ہے اللہ کی طرف جانے والی۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، اس طرح کبھی بھی دوسرے اور کسی طریقے سے نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد سورت کا بالکل ہی اختتام ہے، اور قرآن پاک کی نسبت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزید انسٹرکشنز دی گئیں۔ فرمایا آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ کیا قرآن پاک؟ پیچھے بنی اسرائیل کی بات کرنے کے بعد، فرعون کی اور موسیٰ کی گفتگو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ بھی اسی لیے دیا کہ لوگ اس کو مانیں، سمجھیں، عمل کریں، یہ نہیں کہ اس کو چومنے اور چاٹنے لگ جائیں۔ اور آپ کا کام صرف خوشخبریاں دینا اور ڈرانا ہے۔ کس کو خوشخبری دینا ہے؟ جو اس پہ عمل کرے گا۔ کس کو ڈرانا ہے؟ جس نے منہ موڑا۔ جو اپنی من مانی کرے گا اس کو ڈرا دیجئے، جو رب کی مانے گا اس کو خوشخبریاں دے دیجئے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، سر سے پاؤں تک، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، سراپا حق ہے، اس میں کوئی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے کس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، جس وقت کے لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھے، لیکن آج تک اس کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ تو یہاں حق سے مراد ایک تو سچ بھی ہے، سچی باتیں ہیں اس کے اندر، دوسری ثابت ہے، یعنی ثابت شدہ حقائق ہیں اس کتاب میں، راسخ ہے، اور انزلناہو، اس کو نازل کیا ہے۔ ہو سے مراد جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، روح الامین جو بڑا باامانت فرشتہ ہے وہ اس کتاب کو لے کر آیا۔ سورت نجم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اور اس سے اگلی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ پھر سورت تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے جو عرش کے پاس ہیں، مطاع ثم امین، کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ پھر باامانت بھی ہے۔ تو لہذا اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو، اس کی قدرت کو محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو تمہیں دی ہے، اس سے تم سب کی زندگی کے اندر بھی ایک خیر کا چشمہ پھوٹنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو لے کے چلو۔ اور آیا کتنی حفاظت کے ساتھ ہے، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ فَرَّقَ يُفَرِّقُ تَفْرِيق، کہتے ہیں خوب واضح کر دینا، کھول کھول کے الگ کر دیا۔ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کیا، اور فرق نہ جو یہاں لفظ ہے، یہ فصل نہ کے معنوں میں ہے۔ فصل وہی ہے جس سے لفظ تفصیل اردو میں بولتے ہیں مفصل، یعنی ہم نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا. آپ کو بھی لگتا ہوگا کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ باتیں تو ہم اپنی خود بھی نہیں جانتے تھے جو آج اس کتاب نے ہمیں صرف ان 15 پاروں میں بتا دی. ابھی ہمارے اپنی شخصیت کے وہ راز کھلتے ہی نہ ہم پہ اگر ہم اس قرآن سے نہ جڑے ہوتے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں خود کو ڈسکور کیے بغیر. تو یہ کتاب کیسے ہے؟ فرق نہ ہو، خود بھی کھلی ہوئی ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے ہر بات، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی شخصیت کو بھی کھولتی ہے. اسی طرح فرق نہ کا جو معنی فصلنا ہے، دوسرا ایک اور بھی معنی جو بالکل اسی کا ہم معنی ہے، بیان نہ ہو، ہم نے اس کو بیان کیا ہے. پھر ایک تیسرا معنی بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اودح نہ ہو، واضح کر دیا ہم نے اس کو. واضح لفظ اردو میں جیسے لکھتے ہیں نا وہی سپیلنگز ہوں گے، اودح نہ ہو، ہم نے اس کو وضاحت سے بیان کر دیا، کھول دیا، آؤ پڑھو دیکھو. اور اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں، چومیں چاٹیں، اور خود بھی نہیں صرف پڑھنا، عَلَى النَّاسِ لوگوں پہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے مسائل بتائیں، اس میں جو باتیں آگی ان کو بتایا. کیسے پڑھیں؟ عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر. یہ جو مُكْثٍ کا لفظ ہے نا مَكَثَ سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ لفظ اپنی بیوی کے لیے بولا تھا کہ کسی، یہاں رکو، میں ذرا تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں. جب وہ گئے تھے تو مکس کہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، مکسا ٹھہرا ہوا، انتظار کرنا، توقف کرنا جیسے ہمارے ہاں لفظ بولتے ہیں، یہ سارے اسی کے ساتھ ملتے ہوئے لفظ ہیں. فرمایا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. فرقنا، نزلنا، مکسن، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ قرآن کو سکون سے پڑھو، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بیچ میں تھوڑا سا چند سیکنڈ چاہے صحیح انتظار کرو، سوچو کیا پڑھا ہے، یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، کیسے ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے بھی کھول کے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر جو 23 سال میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی حکمت ہی یہ تھی کہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں. علی مُكْثٍ، تھوڑی تھوڑی چیز کا بوجھ ڈلتا ہے تو انسان سہار لیتا ہے. اس طرح نعمت تھوڑی تھوڑی ملتی ہے تو وہ نعمت انسان کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ اس کو قبول کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا راتوں رات پیسہ آ جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، یا اگر جو راتوں رات کسی کی لاٹری نکل آئی تو وہ اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کی نعمت جو اب ہم سب کو مل رہی ہے اس وقت، الحمدللہ ہم ہر دن کئی گھنٹے اس کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. اصل میں اس وقت ہم علی مُكْثٍ پڑھ رہے ہیں. بارہ قرآن میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک تیز بارش کی طرح ہوتا ہے جو جل تھل بہت کرتی ہے، لیکن اگر آگے سے پانی نہ ملے زمین کو، دل کی زمین کو آگے سے پانی نہ ملے، تو پھر وہ دل اور بھی بلکہ بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں اس احساس میں کہ ہاں اب تو ہم نے قرآن پڑھا ہی ہوا ہے، اب اور ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ جب پڑھ لیا تو دوبارہ اب کیوں پڑھیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یہ جواب تھا اس بات کا جو لوگ کہا کرتے تھے، کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ آپ کو بھی شاید لوگ پوچھتے ہوں گے، ابھی ختم نہیں ہوا کورس، کب ختم ہوگا؟ آپ بھی دن گن رہے ہوں گے، لوگ بھی گن رہے ہوں گے، لیکن آپ کے دن گننے میں اور لوگوں کے دن گننے میں بہت فرق ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں اندیشہ ہوگا کہ شاید اس کے بعد قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو جائے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد ہمیں روز فریش پراٹھے ملیں گے صبح میں، ہاں آلو والے، ایک دن مولی والے، ایک دن آملیٹ پراٹھا، ہاں تو فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا دیا، ہم نے اس کتاب کو بڑے پیار سے دیا ہے. جس چیز سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا آپ انجوائے کرتے ہیں. کبھی آپ نے کھانا کھاتے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یوں کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی میں سوچتی ہوں اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک شیشہ رکھے مرر، اور کھانا کھاتے ہوئے سب لوگ دیکھے، شرم آئے گی. ایسے ادا سے چمچ نکال لیں گے، پھر پہلے تھوڑی سی فوک کے ساتھ آگے سے چکھیں گے، پھر بڑی اداؤں کے ساتھ. لیکن آپ کو تو اب شاید اتنے لاڈ سے کھانے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، اب تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہوگا نا، کبھی جانے کا وقت، کبھی آنے کا وقت، کبھی کچھ. لیکن ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آہستہ آہستہ کیوں دیا؟ تاکہ اس کو انجوائے کرو. اس کو ٹیسٹ کرو، یہ بہت پیارا قرآن ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ جو لفظ فرق نہ ہے نا، اس کو اگر ہم اس رنگ میں بھی دیکھ لیں کہ پورا قرآن کیسے بٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بانٹا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 30 پاروں کی صورت میں بٹا ہوا ہے، پہلا پارا دوسرے پارے سے فرق ہے. پھر آپ دیکھیے صورتوں کی شکل میں بٹا ہوا ہے، 114 صورتیں. پھر آپ دیکھیں کہ صورتوں میں کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں. پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیاوی مسائل کی باتیں ہیں زیادہ، اور کچھ ایسی ہے جس میں زیادہ آخرت کا اور جنت جہنم کا تذکرہ. آپ امیجن کریں کہ پورے کا پورا قرآن بس شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہی جاتے آپ، اور آخر میں ہوتا سورت ناس کی صورت میں خاتمہ من الجنت والناس. بیچ میں کوئی صورت ختم نہیں ہوئی، کوئی رکوع نہیں، کوئی آیت نہیں. تو ذرا سوچے کیا ہوتا. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اتنی پارٹیاں ختم ہو جاتے ہیں، جو پارے کے ختم کی یا صورت کی ختم کی، ہاں اتنی خوشیاں ختم ہوتی. پھر ایک سینس آف اچیومنٹ جو ملتا ہے ایک چیز کو کرنے کے بعد، پھر ہمت جوان ہوتی ہے. تو اللہ کی کتنی حکمت ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیں نا تو ایک ہی ڈبے میں سارا کھانا ڈال کے پکڑا دیں، بعد میں سارے مکس ہوا ہو، یا ایک تھیلے کے اندر ہی ڈالتے دیں چیزیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پاؤچز میں ڈالیں، یہ الگ ہے یہ الگ ہے. بعض لوگوں کے بیگس کیسے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی نکالے چیز تو وقت پہ نکلے گی. ہاں بس ایک گڑا ڈالتے جو کبھی وقت پہ نہیں ملی. ہاں ہے تھی ہے، پتا نہیں کدھر رکھی ہے. کچھ کے تو پورے پورے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، وقت پہ کچھ ملتا ہی نہیں وہاں سے. ہاں کچھ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ محنت کرتے ہیں، یوں سجا کے سلیقے سے چھوٹی چیز کو بھی، اور کچھ نہیں تو گھر میں ہی کپڑے کو سی کے تھیلیاں بنا لی، اور کچھ نہیں تو لفافوں کو جوڑ لیا، لیکن سلیقے سے رکھتے ہیں نا. تو اس سے ہمیں پھر مینجمنٹ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن بندے کی زندگی میں ترتیب لاتا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ کا وقت پہ نہ ملے، سمجھے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ تھپڑ جو لڑائی کے بعد یاد ہے اس کو اپنے منہ پہ مار لو. وقت پہ چیز کام نہ آئے نا فائدہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو چیک کریں، ہم سارے، میں بھی اور آپ بھی، مجھے سب سے زیادہ چیک کرنا چاہیے. بس میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ آج یہ آیتیں نہیں کرتے، کیوں؟ وہ اصل میں میرے نوٹس نہیں مل رہے تھے تو آج سورت نور پڑھ لیتے ہیں. نہیں الحمدللہ، آپ دیکھیں کہ یہ میرا فولڈر اتفاق سے آج ادھر رکھا ہوا ہے. میں آنکھیں بند کر کے، کبھی کبھی مجھے گھر میں نہ جا سکوں، میں آنکھیں بند کر کے گھر والوں میں سے کہتی ہوں کہ وہاں جائیں فلان جگہ یہ میرا فولڈر رکھا ہوا ہے، اس میں میرے نوٹس ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ پورا اس کے اوپر لیسن نمبر لکھا ہوا ہے، سورت بنی اسرائیل سے سورہ کہف کے نوٹس ہیں، نمبر پوری سورت بنی اسرائیل سورہ کہف 1 سے 82. فولڈر میں جو میرے لیسنز ہیں 141 سے 154 تک، یعنی پورا 15واں پارا جز ہے 15. اور یہ میں نے جب یہ نوٹس لی اور اس کے اندر ایڈ اپ کرتے ہوئے، اب یہ اس کے اندر میں نے ہر ایک لیسن کو اس طرح سے ٹیگنگ کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ 1 نمبر، پہلے لیسن سے جو چیز جہاں میری ذہن میں ہوتی ہے میں اس میں ڈالتی ہوں، پھر دوسرے میں. آپ مجھے کہیں کہاں سے کون سی آیت دینی ہے، آپ کو ایک منٹ میں مل جائے گی نا. ویسے 30 فولڈر اگر میرے گھر میں میرے کیبنٹ میں ہوں، اندر فائل کورز لگے ہوں، اس کے اندر ڈیوائڈرز ہوں، اور میں نے کلر ڈیفرنٹ لیے ہوئے، پہلے کو پہلے ایک رنگ کے 10 میں پنک، آپ کلر دیکھ کے پہچانتی. ابھی بھی فولڈر کوئی ڈھونڈ رہا تھا اندر کسی کا، گروپ لیڈرز کا، تو حالانکہ میرا کوئی کنسرن نہیں، تم کو نہیں مل رہا، تو میں نے کہا دیکھے یہ بلو فولڈرز ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے شروع میں بلو فولڈرز دیے تھے گروپ لیڈرز کو. تو یہ چیزیں کام کو آسان کر دیتی ہیں، وقت بھی بچاتی ہیں، خود بھی آپ خوش رہتے ہیں. جب آپ خود اوور وارمڈ ہوتے ہیں نا، جیسے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہائے 15 پاروں کا ٹیسٹ کیسے دے. اگر جس کو گھبراہٹ ہے سمجھ لے کہ پھر اس کے ذہن میں معلومات تو ہیں لیکن وہ ایک بیگ کے اندر ڈلی ہوئی ہے. تو بہرحال آپ ٹیسٹ کی لفظ لے لیے تو آپ کی سوچ تو ویسے بھی گڑ بدل جائے گی، واپس آ جائے. تو تھوڑی سی ترتیب اچھی ہوتی ہے، گھبرائے رہنا، کسی بات کا کوئی پوچھے تو ایک دم فکر پڑ جائے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جائیں، یا یہ سوچنا کہ ٹو مچ، بہت ہی زیادہ کوشچننگ ہو رہی ہے، یہ انسان کی اپنی کمزوری. بھی دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے تو اللہ سے مانگ لے. آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پیسے، روپے، کھانا، پانی، بچوں کی خوشیاں مانگتے ہیں؟ یہ مانگیے. میرا خیال ہے کہ میں جتنی دعائیں اپنی عادات اور اپنی شخصیت کے لیے مانگی ہیں یا شعور سے دل سے نکلتی ہیں، وہ میں نے کبھی دوسری چیزیں نہیں مانگی. مجھے کبھی کپڑے نہیں مانگنے پڑے اللہ تعالیٰ سے، ویسے مل جاتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے. لیکن جس چیز پہ سب سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے وہ مجھے اپنی عادات، مجھے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے پہ ہوتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر کے بالکل یہاں سے دنیا سے چلی جاؤں، اور اگر میرے اندر کوئی اللہ نے صلاحیت رکھی تھی تو میں اس کو ڈسکوری نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرق نہ ہو کہہ کر ہم سب کو سوچنے کا بہت گہرا موقع دیتے ہیں۔ اتنی پیاری کتاب اتار دی، سب کچھ کر دیا، اور اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا۔ سورہ مزمل آئے 4 میں بھی آتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، سمیٹریکل پڑھیں، خوبصورت پڑھیں، چیزوں کو آرگنائز کر کے پڑھیں۔ کوئی آیت کہاں ہے؟ آپ دیکھیں حافظ قرآن کبھی کسی کے گھر میں ہوں، کوئی بچہ یا کوئی، جہاں سے آپ انہیں کہ وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ایک حافظ ہے اس کو قرآن پورا حفظ ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ آیت ہے کہاں، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی بتاؤں آپ کو، شروع میں آپ آیتیں یاد کرتے ہیں نا، سورتیں آپ حفظ کی ایک آیت روز یاد کرتے ہیں نا، شروع میں آسان لگیں گی، جتنی زیادہ یاد کرتے جائیں گے مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ شبہ لگ جاتا ہے۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو ہے، سارے یا ایھا الذین آمنو سامنے آ جائیں گے، تو ذہن کے اندر خانے نہ بنے ہوں اگر تو کیا بنے گا۔ میں تو کل دیکھ رہی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑی چھٹی لے کے میں میڈیکل میں جاؤں اور میں اندر سے انسانی جسم کو دیکھوں۔ یقین کریں انبیلیویبل قسم کی ہمارے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بریک میں تھوڑے سے شاید میرے پاس ادھر ونڈو پہ کھلے ہوں گے، ویب سائٹ کے میں دکھاتی ہوں آپ کو، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بھی ساتھ دکھا دیتی۔ میں نے کہا انسان تو اوپر سے کیا پہننے گا، چھوڑ اندر سے دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسا بنایا۔ ہمارے اندر موتی جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے بھی زیادہ اندر حسن ہے کلرز کے ساتھ۔ اللہ نے ایک ایک چیز، واقعی مجھے تو لگا کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو باریک بین ہے۔ ہم نے خود کو بنانا ہوتا، ہر سارے جوڑ ہی اندر سے ڈھیلے ہوتے، کہیں کو تار لگاتے کہیں نہ لگاتے، صرف ایک سیل کا دماغ خراب ہوتا ہے ہماری زبان میں تو اس سے کینسر شروع ہوتا ہے، کینسر سیلز کا دماغ خراب ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے اس جسم کو کیسے پیک کیا ہوا، فرق نہ ہو اگر صرف قرآن میں دیکھ رہے تو اپنے جسم میں دیکھیے۔ اگر ہمارا جسم، معدہ، دل، دماغ سب کچھ جسم میں ہی ہوتے لیکن سارے ملے جلے ہوتے، وہ کھانا جانا تھا معدے میں اور چلا گیا لنگس میں، اب امیجن کریں کیا حالات ہوتے۔ ہلکا سا ایک اچھو لگتا ہے کھانے کا لقمہ، ٹمک کی جو ایسوفیگس ہے وہاں سے جانے کی بجائے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب کائنات میں ہمیں دکھتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ اس کو میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا تھا، جب ہم سمر میں واک کرتے تھے تو ہر ہفتے کے بعد پھول نئے نکل آتے تھے، تو میں نے کہا یہ کون فارغ اتنا بیٹھا ہوا کہ نئے نئے پھول لگاتا ہے، کہتے کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود ہی لگتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی پھولوں کے آخر میں جب بیج بنے تو وہ بیج زمین میں چلے جاتے ہیں۔ آٹومیٹک ہم لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے بولنا، ہماری نظروں میں وہ آٹومیٹک ہے۔ کون زمین کو آرگنائز کر کے بتا رہا ہے کہ یہ پھول جو ہے یہ اپریل میں لگنا ہے، یہ اس کے بعد مئی میں کھلنا ہے، یہ جون میں کھلنا ہے؟ یہ فرق نہ ہو، رب کی کائنات میں بہت زیادہ ترتیب ہے۔ ہر چیز کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، اس کے پیٹ سے دودھ بھی نکل رہا ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، کیسے فرق نہ ہو؟ جو چیزیں ہمیں اس قرآن سے مل رہی ہے کیا کائنات میں نہیں مل رہی؟ تو اگر ہمیں بھی کام کرنا ہے، ہمیں بھی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، گیٹ مور فروم لائف، اپنی زندگی سے زیادہ لیجئے، اپنے ورک سے زیادہ لیجئے، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ لیجئے، خود کو بیلنس کیجئے، خود کو آرگنائز کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع مند بارش بنا کے برسائے گا۔ وہ چھوٹے سے انسان ہی ہوتے ہیں ہم جیسے، جن سے اللہ نے اتنی خیر کروا لی۔ حضرت امام بخاری کو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، آج میرا ہے قیامت تک انشاءاللہ ان کی برسائی بھی بارش برستی رہے گی نا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننے کا کوئی اور کرائیٹیرین ہی نہیں تھا ہمارے پاس اگر امام بخاری کی حدیثیں نہ ہوتی۔ ان کی سند پہ لا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا بخاری کیا کہتے ہیں، کہیں کسی حدیث میں شبہ پڑے نا، کہتے ہیں جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ کہ صحیح بخاری میں بھی یہ ہے کہ نہیں ہے۔ محنت کی، اللہ نے پھل دے دیا، تو فرمایا کہ اب تمہیں تو میں نے دے دیا، آگے تمہاری مرضی، کل آمنو بھی او لا تؤمنو، لاتے ہو ایمان تو لاؤ، نہیں لاتے تو شوق سے نہ لاؤ۔ میرا فرض تھا، میں نے پورا کیا، میں نے تمہیں اتنی سجا کے سنوار کے دے دی، میں نے تمہیں سارے لوگوں میں سے چن لیا۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ آج ہمیں کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے وہ کو کہ میں نے تمہیں سارے شہر میں سے چن کے یہاں لا کے بٹھا دیا، تم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئے، کبھی تمہیں اس پہ خیال آیا کتنے تم قیمتی ہو گئے ہو؟ اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، اتنی اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اور یہ حفاظت ہمارے ساتھ ہم خود نہیں کر سکتے، اس سب کی حفاظت کرے گا الحافظ، اس کے ہاتھ میں دو، او مانو اس کو، لے لو، پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو اور عمل کر لو اور آگے پہنچا دو، اور نہیں تو لا تؤمنو، شوق فرماؤ، گرم بستر، گرم کھانے، لذیذ قسم کی سنیکس شوق کرو، نو پرابلم۔ مکہ والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، نبی ہے تمہارے پاس، نہیں مانتے تو نہ مانو، تم کوئی بھی نہیں مانو گے تو اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیوں؟ کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، اور زبان پہ لفظ کیا ہوتے ہیں، ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گریا زاری کرتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ اصل میں چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اتنی، تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں تمہاری راہ نہیں، تمہارے دل میں تڑپ نہیں تو ہمیں تمہاری طلب نہیں ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن کچھ ہیں علم والے جو اس نبی کی قدر کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کے ان چند لوگوں کی طرف جو مسلمان ہو گئے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پھر اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیہ تھی، یعنی سردار کی بیٹی تھی جو مذہبی عالم بھی تھا، خوی بن اختب، اور یہ مسلمان ہو گئیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قدر والوں کو اس کلام کی قدر ہے، وہ اس کو سن کے نہ تو صرف یہ کہ ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کو سن کے گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ انتہائی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اپنی ٹھوڑی جو ہے نا زمین پہ لگا دے، یہ جو اذقان لفظ ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، زقنن کی جمع ہے یہ، اب تھوڑے سے آپ واحد اور جمع کو بھی نوٹ کیا کریں گے، اذقان زقنن کی جمع ہے، زا قاف نون، ٹھوڑی کو کہتے ہیں، اور خر یحر کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ یہاں اصطلاحی سجدہ مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں تو پورے کا پورا انسان جھکتا ہے نا اپنی جگہ سے، بلکہ مراد ہے عاجزی، کہ ان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اور من قبل ہی سے مراد کیا ہے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، کہ جب ان کے سامنے کتاب آتی ہے، اور اوت العلم اہل کتاب کے عالم تھے، کہ علم والے اس کی قیمت پہچانتے ہیں، جیسے ہیرے کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو ہیرا ملے تو ہم کہیں یہ چھوڑو اس میں تو چمک ہی نہیں، لیکن جس کی آنکھ جوہری کی ہوگی وہ فوراً پہچان لے گا۔ فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ بھی اس کتاب کی قدر پا لے گا جس کو واقعی اپنے رب سے محبت ہے۔ دیکھیے کہ آپ دیا سلائی جلائیں، ہر جگہ آگ نہیں لگتی، جہاں کاربن ہوتی ہے وہاں فوراً آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ کاربن کے اندر معرفت ہے اس بات کی کہ وہ آگ لے اور جلائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ کہہ لیں کہ ماچس کی ڈبیا کی تیلی تو ہے لیکن جس پہ رگڑ کھانی تھی وہ چیز نہیں ہے، وہ ان کا دل تھا۔ آپ لوگوں کو بلائیں، بتائیں، شوق سے کبھی آ بھی جائیں، کبھی سن بھی لیں، لیکن پھر اس کے بعد جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو روک لیتا ہے اپنے کلام کے لیے، جو آتے تو بس ایک دفعہ کے لیے ہیں اور پھر کبھی جاتے ہی نہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے آگ لینے، مل گئی پیغمبری۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو واقعی روتے ہیں، جن کی زبان پہ اللہ کا نام آتا بعد میں رونا ان کا پہلے نکل جاتا ہے، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور زبان پہ بات کیا، سبحان ربینا، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، کون سے وعدے پورے ہو گئے، کہ جو تو نے پچھلی کتابوں میں کیے تھے کہ آخری نبی آئے گا، قرآن نازل ہوگا، یہ وعدہ ہے یا اہل کتاب کے وہ علماء کرام جو متعصب نہیں ہوتے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ نبی سچ ہے، پچھلے وعدے پورے ہوئے اور اب یہ ہو گیا، نبی بھی آ گیا، اور شکر کے مارے سجدے کرتے ہیں، اور جس کے دل سے شکر پھوٹے گا نا وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوگا، وہ تو گھوڑے کی طرح سر جھکا لے، کسی بھی کیٹل کی طرح اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھ دے، نہیں تو انسان ہے تو شعور کے ساتھ اپنے سر کو نیچے رکھ کے اللہ کے آگے جڑ جائے۔ وہ یخر رو نہ پھر گرے لیلس قانی ٹھوڑیوں کے بل۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں کوئی بیٹھا ہے اور بالکل یہ جو ٹھوڑی ہے نا یہ نیچے جھکائے، آپ دیکھیں کہ یہ ٹھوڑی جب نیچے جھکتی ہے نا، یا تو انسان بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے یا بڑی گہری سوچ میں ہوتا ہے اس وقت۔ اس کے اپوزٹ ذرا دیکھیں، اوپر گردن کریں، سورۃ یاسین میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ کچھ لوگوں کی گردن اتنی اکڑی ہوتی ہے، ہوں ہوں والا سٹائل، ہاں دیکھیں گے حال حلیہ چال چلن بات کا انداز، وہ یوں رونت کے مارے قرآن کی محفلوں سے اٹھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کے لیے تھی ہی نہیں، بات کریں تو کہتے نو تھینکس، ہمیں ضرورت نہیں، وی آر کوائٹ سیٹسفائڈ۔ لیکن جو لوگ حقیقت میں دل سے نرم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتے ہیں۔ دوہرا دوہرا کے ان کی خوبیاں آ رہی ہیں کہ یبکون، پھر فرمایا یزیدہم خشوع۔ یہ جو یبکون کا لفظ ہے نا بکا سے ہوتا ہے، بکا رونے کو، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، کہاں پڑھا کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا اشارہ دیں تاکہ میں سمجھوں۔ جی آپ بتائیے، جی کیا پڑھا تھا؟ جی آپ بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ فل یبقو قصیرن ول یدحکو خلیلن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو لو۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ رو، اور یہ رونا جو اللہ کے خوف سے ہو یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، یعنی جس طرح جانور کا دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، یہ ناممکن ہے نا، اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب واقعی سچا رونا آئے۔ کبھی کبھی دنیا کا ہی دل دکھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ کے رونا آ جاتا ہے، وہ اور رونا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو اپنے ہی کو غم یاد آ گیا، کوئی بچھڑا ہوا یاد آ گیا، کوئی مرا ہوا یاد آ گیا، کہیں درد ہوئی تو یاد آ گیا۔ یہ کون سا رونا ہے جو حقیقت میں اللہ کے خوف سے رونا، اس طرح بندہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کبھی روئے، کبھی تنہائی میں، کبھی کروٹوں پہ، کبھی رات کی گھڑیوں میں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کیا بنے گا، اللہ میں آگ میں جاؤں گی، اللہ میں ذلیل ہوں گی، اللہ تو مجھے رسوا کرے گا، اللہ لوگوں کی نظروں میں تب میں قرآن والی ہو گئی پھر بھی آگ میں جاؤں گی، اللہ کیا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کے باوجود قیامت کے دن میں تیرے عذابوں میں ہوں گی۔ یہ خوف جو آتا ہے نا، یہ جب آتا ہے تو اللہ پھر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسرا وہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے، یعنی دین کی حفاظت یا سرحدوں کی حفاظت۔ یہ بہکی اور حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت نظر بن سعد سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں دنیا میں۔ اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پر جو مشکل ہے نا، اس میں بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ خود انہی میں خدا کے خوف سے رونے والے تھوڑے رہ گئے، وہ بھی کم ہی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں، ان کو بھی آخرت کا تھوڑا ہی غم ہے جو لوگ تھے۔ دین والے بھی دین کے معاملے میں الجھنوں میں زیادہ دکھتے ہیں الجھے ہوئے، اور روحانیت اور اسپرچویلٹی لوگوں میں لانے والے کم ہیں۔ تو سمجھ لیں، ایک کال ہے کسی کا، عبدالعالی تھے تو ان کا کال ہے، کہتے جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں، پوچھے پہلے اپنے آپ کو اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں، فکر ہی یہ ہے کہ یاد ہو جائے, نمبر آ جائیں, یہ ہو جائے, بےزتی نہ ہو جائے یا دوسروں میں دھاک بن جائے, روب ہو جائے, ایک ایک نمبر پہ جھگڑے. ایسا علم ہے اگر رودا نہیں آتا تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا. پوچھے اپنے آپ سے, علم پا رہی ہوں کہ علم نافع پا رہی ہوں؟ نفع والا علم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا. نفع والا علم. دیکھیں علم ہونا اور نفع نہ اٹھانا وہی مثال ہے جو شروع میں آپ کو دی کہ گھر میں چیزیں موجود ہیں, اینڈ ٹائم پہ ملتی کوئی نہیں ہے. اسی طرح وہ علم جو بندے کے دل کو اور سخت کر دے, اور ہی زیادہ تکبر کے مارے وہ لوگوں کو تنقید والی نظروں سے دیکھے اور ہر وقت کمنٹس ہی پاس کرتا رہے, یہ بھی درست چیز نہیں ہوتی. بعض دفعہ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں اور رات جاتے لوگوں پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں تو گیتیں گا رہے ہوتے ہیں, کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا اس کے اور آپ کے بیچ میں. تو لہٰذا خوشبو پیدا کرنا ہے, اور خوشبو پہ ڈیٹیل تو ہوگی ان شاء اللہ سورۃ المومنون میں. لیکن دو لفظ ہمارے یہاں آتے ہیں, خوشو اور خودو. خوشو کا تعلق دل سے ہے, اردو میں خضو کہتے ہیں لوگ لیکن دعاد ہے اصل میں. خودو اس کا اثر ہوتا ہے جسم کے اوپر, پوسچر, بیٹھنے کا انداز, کھڑے ہونے کا انداز. دیکھیے ہمارا سٹنگ سٹائل, کھڑے ہونے کا سٹائل, بات کرنے کا سٹائل, دیکھنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشو کا سر چشمہ دل ہے, جس کا اثر خضوع کی صورت میں جسم پر آتا ہے. تین تاثرات بتا دیے قرآن پاک پڑھنے والے کے, اور یہ تین اثر نہیں ڈال رہا قرآن ہم پر تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, کہیں اور زیادہ سخت تو نہیں ہوتے جا رہے. پوچھیں خود سے, قرآن پڑھنے کا میری نمازوں پہ کیا اثر آیا؟ قرآن پڑھنے کا میری عادات میں کیا اثر آیا؟ میرے چہرے پہ کیا اثر آیا؟ ایک ایک چیز پہ قرآن اثر ڈالتا ہے, اور دوہرا دوہرا کے اللہ تعالیٰ اہمیت کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں بھی خوش ہو جاتی ہیں. اور آخری آیتیں پھر جس میں توحید کی بات ہے, اکثر صورتوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ آخر میں توحید, شروع میں توحید, کیونکہ یہی ہے وہ چیز جس سے باقی سارے کام اٹھتے ہیں اور سارے جذبے ابھرتے ہیں. فرمایا قل اد اللہ عبد الرحمن, آپ فرمائیے کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, ایما جو بھی دونوں میں سے. یہ ایما ایام نہیں ہے, اگر یہ لفظ آ جائے آپ کو ترجمے میں تو اس کی جمع آپ اس کو یوم یا دن نہیں لکھیں گے. ایا ایک لفظ ہے, پھر مل گیا اصل میں یہ دو لفظ مل گئے, ایما دونوں میں سے جس ایک کو بھی, وٹ ایور کے معنوں میں انگلش میں, کہ جس نام سے بھی تم اس کو پکارو گے, تدعو اس کو پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنا, اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں, اس کے تو سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں. جس نام سے پکارو دیکھنا تمہیں وہ اسی نام سے پیارا لگے گا, اس کی تو ہر ایک چیز اچھی ہے. یہ آیت کا حصہ کیا بتاتا ہے کہ مکہ والے جو تھے یہ اللہ تعالی کے ذاتی نام یعنی اللہ سے تو واقف تھے, اس کی دلیلیں موجود ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا, خانہ کعبہ کو اس دور میں بھی بیت اللہ کہا جاتا تھا, لفظ اللہ کہتے تھے, اللہ کو پہچانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں جانتے تھے. آج معروف نام جو 99 نیمز آف اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو ایسے ناموں کے اوپر وہ الجھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یا رحمان کہا تو ابو جہل نے سن لیا, ٹھٹک کے رہ گیا, کہنے کا دیکھو دیکھو ہمیں روکتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کو نہ پوجو اور خود ہی دوسرے خداؤں کے نام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عقل کم ہے, اس کو بتا دو کہ خلد اللہ عبد الرحمن, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, کے سارے نام ہیں, لہذا اس نہیں ہوتا, اس سے دوسری بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین مذاق اڑاتے, تمسخر کرتے, اور اسی طرح قرآن اور جبرائیل کی شان میں بھی گستاخی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بتا دیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کا کلام ہے، اس کا بھیجا ہوا نبی ہے، اسی کے حکم سے فرشتہ اترتا ہے، لہٰذا تم ان کے سامنے زیادہ اونچی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ اگلا حصہ آیت کا دیکھیں، ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو، یعنی اتنی اونچی نہ پڑھو کہ یہ مذاق اڑانے لگے، اور ولا تخافت بھی، اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھو کہ خود کو بھی سمجھ نہ آئے، دل پہ اثر ہی نہ آئے، اور جو سوچیں آ رہی تھی دماغ میں وہ بالکل ہی ڈسٹرب نہ ہو۔ دیکھیں جب ہم زیادہ اونچی پڑھتے ہیں نا تو دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے نا آہستہ آواز سے، جیسے گنگن گنگن دل میں، تو ہم خود ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، توجہ بڑھتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ خود ہی ڈسٹرب ہوئے۔ میں خود کو ڈسٹربنس سے نکالنے کا طریقہ یہ کہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سنیں، جیسے بسم اللہ الحمد للہ مالک، تھوڑا سا اونچا تھوڑا سا ہلکا، یہ ہے نہ تجہر اور نہ تو خافت، کبھی اونچا کبھی آہستہ۔ وقت ہی بے نظالی کا سبیلا، اور ان کے بیچ کا راستہ ڈھونڈو، آہستہ سے ڈھونڈو، ایسے طریقے سے پڑھو کہ جو پڑھنے میں نہ دوسروں کو برا لگے۔ اسی کے اوپر ایک روایت میں آتی ہے بات کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دیکھا، رات کو گئے کہ تہجد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کے پاس گئے تو وہ بہت ہی بلند پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بعد میں پوچھا ابو بکر سے کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ جس کو سنا رہا ہوں وہ تو سن رہا تھا، وہ تو چھپی سے چھپی بات کو بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ریاکاری کا بھی ڈر ہوگا کہ دوسروں کو نہ پتا چلے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نیند کو اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ہاں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دو مختلف کردار ہیں نا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر ایک اپنی شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے، تو طبیعتوں کا فرق ہے، کسی میں جوش ہوتا ہے، کسی میں خوش زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بہرحال کئی مسائل نکلے، حالات کو دیکھ لے۔ اونچی آواز سے پڑھنا بہت پسندیدہ ہے، آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، آپ جتنا اونچی پڑھیں انشاءاللہ در و دیوار، آپ کی کرسیاں، میز، آپ کے ڈیکوریشن پیس، ہو سکتا ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں۔ ہمارے گھروں سے جو آوازیں آتی ہیں نا کل قیامت کے دن، یہ ہمارے فرنیچر اور ہماری مشینیں بھی گواہیاں دیں گی کہ اللہ یہ آوازیں آتی تھی ان کے گھروں سے۔ اس لیے کم سے کم سامان رکھیں، ورنہ یہ گواہ رکھے ہوئے ہم نے اپنے گھر میں۔ دیکھیے گا ڈیکوریشن پیس جو سامنے سجایا ہوا ہم نے ٹی وی کے، کہ ادھر یہ سار قیامت کے دن کیا کیا بولے گا، کہ یہاں 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 گھنٹے تو کم سے کم آوازیں آتی تھی نا ایسی جو اس کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی پاس ہو یا رات کا وقت ہے، چڑ نہیں چڑھانی چاہیے لوگوں کو۔ بعض لوگ نیکی کے نام پہ دوسروں کو چڑھانا چاہتے ہیں، بعض سوچتے ہیں کہ ہم نیک اس وقت تک بنی نہیں سکتے جب تک دوسروں سے ذرا آگے بڑھ کے نہ کام کرے، تو چڑ چڑھانے والا دین اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کلاس لیتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، سی ڈی سنتے ہیں، مناسب طریقے سے حالات دیکھیں، سب کو پہلے مینٹلی پریپئر کریں، پھر خوب اونچی آواز سے سنائیں۔ اگر آپ اکیلے سن رہے ہیں اور آپ دوسرے کوئی پڑھ بھی رہے اور آپ نے فل آواز سے رکھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے طریقے سے وہ نہیں سنانی چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے کو ڈسٹربنس ہو۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی دین میں چڑ آ جائے گی نا، کام خراب ہو گیا۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنے دین سے چڑھائے نہیں۔ اور آخری آیت جس کو آیت العزہ کہتے ہیں، عزت والی آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت۔ فرما بروائی میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار درماندگی میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ یہاں اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ پہلے دیکھیے کہ آیت شروع ہو رہی ہے کل سے، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت کل سے شروع ہوتی ہے تو اصل میں اس مضمون کی بھی اہمیت ثابت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جو بھی چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں، کس لیے؟ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پوری صورت میں اللہ تعالی کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اس کا بہت تذکرہ ہے. سورت شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے، اور سورت کی آخری آیت ہے قل الحمدللہ. ادھر اگر سبحان تھا تو ادھر الحمدللہ. کیوں تعریف کرو؟ الذی لم یتخذ ولدا، سارے عقائد کا رد کر دیا. جتنوں نے بھی شرک کیا نا، ان میں سے اکثریت نے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہی بنائے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود اور نصارہ کے عقائد تو اکثر لوگوں پہ کھلے ہوئے. تو لہذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تعریف کرو اس رب کی کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. کیونکہ اب دیکھیں کہ اولاد بنانا جو ہوتا ہے نا، وہ کمزوری کی علامت ہے نا. آپ امیجن کریں ذرا، ہم سب یعنی جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، یا لڑکی یا لڑکا، جب بھی تک شادی نہیں ہوئی ہوتی، ایون شادی بھی ہو جاتی ہے، ماں کب بنتے ہیں آپ؟ جب بچہ ہوتا ہے نا. تو کیا پتا چلا کوئی باپ کب بنتا ہے؟ جب اس کا بچہ ہوتا ہے. کبھی جس کا بچہ نہ، آپ کہہ سکتے ہو فلاں کے باپ؟ نہیں کہہ سکتے نا. پتا کیا چلا کہ باپ بننے کے لیے بچے کا محتاج ہونا پڑتا ہے. بچہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے باپ بننے کا. اب لائیے ذرا اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں تو اللہ کو باپ کہتے ہیں نا، فادر گاڈ. تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جیسس کا یا فرشتوں کا محتاج ہے کہ وہ ہوتے تو اللہ کو باپ بناتے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے بادشاہت میں، اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو تم دیکھو. لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو، خوبصورت طریقے سے رکھو. اور ساتھ ہی ساتھ پھر فرما دیا ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی نہیں ہے اس کا مددگار ظلم میں. ظلم کہتے ہیں عاجزی کو، بہت جیسے ذلت کا لفظ ہے نا، نرمی میں، سکون میں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا کہ ولم یکن لہ ولی من الذل، کہ جب کوئی دنیا میں مشکلات میں پھنستا ہے تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو نکالتی ہے. اور بندے کی عاجزی اگر مطلوب ہے تو اللہ کے آگے مطلوب ہے. ہر نقص سے پاک ہے، ہر صفت اس میں ہے، ہر طرح کے مشرکانہ عقیدے سے وہ پاک ہے. اس آیت کو آیت عزت کہتے ہیں، عزہ یعنی تاج ہوتی ہے، وہ گول ہوتی ہے، آیت عزت. اور چند روایات بھی اس کی شان میں ملتی ہیں، جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھاتے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اسی طرح یہ تفسیر مصری کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. سوچئے کتنے خوش قسمت ہے حضرت ابو ہریرہ. آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا. آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی. اور وہ یہ کلمات تھے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولی آیت. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اس کو بڑے اچھے حال میں دیکھا، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس نے بتایا کہ جو کلمات آپ نے بتائے تو میں ان کو پابندی سے پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد سے میری حالت بدلی. تو بہرحال ایسی روایات آپ کو ملتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں. کچھ روایات زیادہ مضبوط درجے کی ہوتی ہیں، کچھ کمزور ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس بندے نے بھی شعور کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. یہاں پہ سورت بنی اسرائیل پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں جو بھی باتیں پڑھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
جی الحمد للہ رب العالمین آج ہماری یہ آیا بھی مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے الحمد للہ جی الحمد للہ میری دل کو سیکھنا اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی لیسن سے کیا سیکھا لیکن آپ کا فکر نہیں ہے چلو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین يا آمین. جی آیت نمبر 94 ان شاء اللہ. آیت نمبر 94 میں اب اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا, کیا بنیادی سبق کیا دیا جا رہا ہے, ہم کو کیا بنیادی سبق دیا جا رہا ہے, کیا دیکھا ہم نے اس میں کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو کیا کرا انہوں نے, وما منع الناس, اور نہیں روکا لوگوں کو, کیا منع کیا نا, منع سے ہے نا, کہ نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائے جب آ گیا ان کے پاس ہدایت, لیکن ایمان لانے سے کس چیز نے روکا, کیوں نہیں مانے, جی ہاں تکبر کے لیے نا, تکبر کیا, تکبر والا جملہ بولا نا, کیا تکبر والا جملہ تھا کہ انسان کو بشر بنایا گیا ہے نا, بڑا ہی آگے نا, جی کہ بشر رسول بن سکتا ہے, ہر دور کے جہل لوگوں کی یہی غلط فہمی تھی کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا, تو کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتے پیغمبر بنا کے بھیجتے, اللہ نے انسانوں میں سے رسول کیوں چنا, کیونکہ رسول انسان ہے نا, بشر ہے نا, جی ہاں, کیوں سنا, کیوں چنا, کیونکہ زمین پر انسان بستے تھے, جی ہاں انسان ہے نا, تو اللہ نے فرشتوں کو پیغام لے کر اتارا لیکن پیغام انسان کے ذریعے دلوایا گیا, جی بالکل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی کیوں ضروری تھا, بشر میں بشر آئے نا, کیونکہ کام صرف پیغام پہنچانا تو نہیں ہے نا, بلکہ عمل کر کے نمونہ پیش کرنا تھا, رہنمائی کے لیے رول ماڈل پیش کرنا تھا, تو لاب آنے کے بہانے جو ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی ملے, اور دیکھیے آگے بھی آیت نمبر 90 سکس میں اور آنورڈز بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے, ہدایت کون کس کے ہاتھ میں ہے, ہدایت کون دے سکتا, ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ دینے والا, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے بھٹکا دے, اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کہیں سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا. اور وجہ کیا ہوتی ہے ہدایت نہ لینے کی, ہٹ گرمی, ضد, جب انسان نہیں لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بند کرتا, اور ہدایت ملتی کس کو, کس کو ملتی ہے ہدایت, سب کو مل جاتی ہے, کس کو ملتی ہے, جو چاہتے ہیں, جو طلب رکھتے ہیں, ہے نا, جس کے اندر طلب ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو خود بھٹکنا چاہے نا پھر اسے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بن مانگی دیتی ہے, دے دیا نا, ہم نے مانگ لی تھی کوئی چیز, اپنے ہاتھ پاؤں آنکھیں کتنی خوبصورت چیزیں سب دے دیں اللہ تعالیٰ نے, خواہش بھی نہیں کری تھی ہم نے تو, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت بھی مانگی نہیں دے گا, اس کے لیے تڑپنا ہوگا, اس کو مانگنا ہوگا, مانگے گی تو ملے گی, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری چوائس, میں دوں گا ضرور لیکن تم چاہو گے تو دوں گا, ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی چاہت ڈال دے. پھر فرمایا کہ دیکھیں یہ آیت نا آگے کی جو یہ 97 ہے بہت کہنا چاہیے کہ جننے والی بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ قیامت کے دن یہ لوگ اندھے, یعنی کہ ان کے اونڈے منہ ہوں گے اور گنگے بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے. کیوں کیوں ایسا ہوگا؟ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور ہدایت بھی مانگے نہیں دیتا, اس کے لیے تڑپنا ہوگا. اور دیکھیں اسی آیت کے یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے منہ اونڈے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے, اور پھر اتنے عذاب کی وجہ سنائی جا رہی ہے. دے ڈڈ ناٹ یوز اٹ, دنیا میں ایسے ہی تھے بالکل, ان کا صحیح استعمال نہیں کیا, اللہ کی دی نعمتوں کو اللہ کی معرفت میں استعمال نہیں کیا, اور یہ چیزیں ہدایت کا سورس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہے کیا اس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں نا, ان کے ذریعے ہدایت انسان پا سکتا ہے نا, لیکن نہیں کیا, نعمتوں کو یوز نہیں کیا, ناشکری کی, اس لیے دیکھیں عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو ان میں سنا دیا. اور پھر دیکھیں سزا کی وجہ بھی بتا دی گئی, کیا وجہ ہمیں پتہ چلی آیت نمبر 98 سے, کیا وجہ ہے, ہدایت سے دور تھے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تھی, ناشکرا پن دکھ رہا ہے نا. اور دوسری چیز کیا پتہ چلی, کیا کس چیز میں حیرت میں تھے, پھر کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے, نئی پیدائش پر حیرت تھی کہ کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ غور کروا رہے ہیں, اللہ کی قدرت کی طرف غور کرو. جی ہاں کیا غور کروایا جا رہا ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا, زمین پیدا کر دی, وہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے, تو کیا وہ حقیر سے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, بالکل کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سب اس کے آگے پیش ہوں گے. ہمارے لیے کیا عمل ہے, بلکہ ہم دعا کرتے ہیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے بہت ہدایت ملنی ہے, ہم سب کے لیے اس کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے طلب رکھنی ہے. اور ہدایت مل جانے پر اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے نا, یہ کتاب اس کے ملنے پر بھی نا ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے, اور جتنی بھی ہمارے پاس نعمت ہے انشاءاللہ سے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے. شکر گزاری کیا کراتی ہے, نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے نا انشاءاللہ. پھر دیکھیں آیت نمبر 101 سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور آپ سے کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے تھے نا, کتنے مطالبے ہم نے دیکھے نا پیچھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے تو بلکہ نشانیاں بھی پیش کری تھی، وہ اس کو بھی نہیں مانا. اب یہاں پر نو نشانیوں کا ذکر ہے، لکھیے آپ نے، لکھیے ہوں گے ان شاء اللہ. جی ہاں بالکل. تو یہ نشانیاں لے کے بھی آئے تھے پھر بھی نہیں مانے، نہیں مانے تھے نا. جی ہاں بہت سارے ہم نے نو نشانیاں دیکھی، بید عذاب، اصا، من سلوا، خون کا عذاب، طوفان، مینڈک، ٹڈی کا نکلنا، یہ بھی تھا نا، سمندر کا پھٹنا. جی ہاں یہ سارے نشانیاں معجزات تھے. اور یہ نشانیاں اور یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے تھے؟ اللہ کی طرف سے تھے نا، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی طرف سے تھا، تاکہ فرعون کو سمجھ آ جائے. اب آگے کے آئٹم ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ رہا ہے راست پر آ جائے تاکہ سمجھ جائے، لیکن وہ نہیں مانا. بلکہ اس نے کیا چاہا؟ کہ بنی اسرائیل کو اکھاڑ دے. نبی کی نہیں مانی، کچھ مانا نہیں نا. تو اللہ نے اس کے سمے اسی قوم کو بھی ڈبو دیا. کیوں ڈبویا؟ اس کی قوم بھی اس کے پیچھے کیوں گئی؟ کیوں ڈبوئی گئی؟ یا کیوں اس پر عذاب آیا؟ جی ہاں عبرت ہے نا، عبرت کے لیے. اور وہ اس کو فالو کر رہی تھی، اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے. جی نافرمانی کر دے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے سمے غرق کر دیا. اور پھر آگے بتا دیا گیا، کیا بتا دیا گیا؟ کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وعدہ جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو تم سب کو جمع کر لیا جائے گا. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. اور پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 105 اینڈ آن ورڈس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے، بالحق انزلناہ. اس میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حق کے ساتھ کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن، یہ کتاب سچ ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو اتارا گیا، حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی ہاں تو ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں اس کتاب کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، سچائی کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. تو اس کو ہمیں معمولی کتاب نہیں سمجھا، اس کتاب سے خیر لینا ہے. خیر لینے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا، رہنمائی لینے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. جی ہاں ثابت شدہ کتاب ہے، حق کے ساتھ ہے، اللہ کا کلام ہے، یقین کے ساتھ لینا ہے اس کتاب کو، جبھی تو ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں گے ان شاء اللہ. اور پھر آگے دیکھیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ بتایا جائے کہ یہ کتاب کیسی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے الگ الگ اور کھول کھول کر بیان کر دیا. کیسے ہے؟ کس طرح سے کھولتی ہے یہ؟ کس طرح کیا ہوتا ہے اسے؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. جب یہ قرآن کھول کھول کر بیان ہوا ہے تو کیا انسان کی شخصیت کو اندر سے نہیں کھولتی ہے؟ دلیل کے ساتھ ایک چیز واضح ہے، سمجھنا آسان ہے. ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے. پھر دیکھیں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پڑھیں کیسے اور پڑھائیں کیسے. کیسے پڑھیں اور کیسے پڑھائیں؟ ریڈ وتھ پیس اینڈ ریفلیکٹ. پڑھنے کی خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں. تو کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سکون سے پڑھیں. جی ہاں وقفے آہستہ آہستہ سے پڑھیں. کیوں کیوں پڑھیں یہ سب ترتیل اور یہ سب جو ہم کہہ رہے ہیں، کیوں پڑھیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ سمجھ میں آئے گا، اجر ہوگا، اثر ہوگا. ویری گڈ، ٹیک لیسنز. بالکل. اور دیکھیں دل میں جب یہ اترتا ہے نا، جب انسان آہستہ آہستہ بتا رہا ہوتا ہے، یہ نعمت ہے نا کہ اس کے آہستہ آہستہ غور و فکر انسان کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بات سمجھ میں آتی ہے نا. اور آہستہ آہستہ اتارنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اتارا. اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ مومن کے دل پہ، قلب پہ بارش کی طرح ہوتا ہے نا، اور اس کو کیا کرتا ہے؟ چمکا دیتا ہے، اس کو دھو ڈالتا ہے. تو کون سی بارش جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتی ہے؟ جب بارش آتی ہے نا، اب ہمارے لیے تو قرآن ایک بارش کی طرح ہے، لیکن جو آہستہ آہستہ والی بارش ہوتی ہے وہ پھول پتوں کو کتنا خوشنما بنا دیتی ہے، خوشگوار لگتے ہیں. جبکہ پورا تھنڈر آتا ہے یا بہت بڑی بارش کے بجائے اگر ہم آہستہ آہستہ والی بارش دیکھیں ہے نا، تو خوشی کا باعث بنتی ہے. تو اسی طرح قرآن کو آہستہ آہستہ اسی لیے اتارا تاکہ خوشی کا باعث بنے. کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا ہمیں جب آہستہ آہستہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. جی ہاں، سیراب کرتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اس طرح سے یہ کتاب اتری ہے اور اس طرح سے تم پڑھو پڑھاؤ، اور اب تم اس کتاب کو مان دو مانو، نبی کو ماننا ہے مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم سے بہتر اور بھی بہت لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو اس قرآن کو سن کر کیا ہوتا ہے ان کے دل کیا، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں جب ان کو قرآن پڑھا جاتا ہے یا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو سجدے میں گر جاتے ہیں، شکر کا سجدہ کرتے ہیں، تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور یہ کون کر سکتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، یہ سجدے میں سن کے کون گر جاتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر قدر ہوتی ہے اس کتاب کی، اللہ کی قدر ہوتی ہے، اس کتاب کی قدر ہوتی ہے، تو سن کر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، سجدے میں بھی گر جاتے ہیں. اور ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے، سبحان ربنا، کہ پاک ہے ہمارا رب. اور وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، یہ وعدے یہاں پر کون سے وعدوں کی بات ہے، کہ کیا نہ وعد ربنا لمفعولا، کہ وہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. تو یہ وعدہ کون سی طرف ہے، کس کی طرف یہاں پر بات ہو رہی ہے، آخری نبی کا آنے کا وعدہ، قیامت کا بھی، لیکن آخری نبی آئے گا. آخری نبی کا آنے کا وعدہ تھا نا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، قرآن نازل ہوگا. جی ہاں. اور کیا ہے، دیکھیں ایک بار پھر دوسری آیت میں یہی تذکرہ آیا ہے، دوبارہ خوبی آ گئی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے پیارے ہیں، کہ قرآن سن کر جھک جاتے ہیں، اور پھر جھکنے کے ساتھ ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، روتے ہیں. یہ کون سا رونا ہے، یہ رونا کون سا قابل قبول ہے اور پسندیدہ بھی ہے، کون سا رونا جو خوشی کے ساتھ رویا جائے، جو اللہ کے خوف سے رویا جائے، اللہ کی محبت درد کے ساتھ رویا جائے. اور کیا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان بندوں کی، کہ ان کو بڑھا دیتا ہے. کس چیز میں بڑھا دیتا ہے، عاجزی میں بڑھا دیتا ہے، اور ہمبل ہو جاتے ہیں. حقیقی رونا اللہ کے ساتھ رونا، اللہ کے خوف کے ساتھ رونا، بالکل. تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے، یہاں پر کیا لیسن ہے، دیکھیں ہم بھی تو الحمدللہ 15 پارے پہ پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمیں کیا دیکھنا ہے، ہمیں اس کتاب کے ساتھ کیسا جڑنا ہے، یہ شد بھی ہم ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اس کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کا اثر اور نظر آنا چاہیے نا، ہماری باتوں میں، ہمارے رویوں میں. اس کتاب کی نہ قدر کرنی ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی نا، اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر عاجزی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر شکر گزاری بھی آ جاتی ہے. تو نعمت پانے پر ہمیں شکر گزار کرنا، جی ہاں، خوشی اور خضوع کے ساتھ لینا اس کتاب، تاکہ اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں ان شاء اللہ. آگے دیکھیں آخری آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام کے بارے میں بتا دیا، کہ تم چاہے اللہ کی ذاتی نام پتا تھے نا، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا بھی ذکر ہے، نہیں جانتے تھے تو کیا یہاں پر بتانا مقصود ہے، اللہ کے یہ سارے نام اللہ کے ہیں، تم ان میں سے کوئی بھی نام لے لو، لیکن مطلب اور مقصود کیا ہو، اس کی ذات. چاہے کوئی نام سے بھی پکارو، سارے اللہ کے نام تو خوبصورت ہیں اور نام سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد اور مقصود کیا ہو، کہ ہم اسی ذات کو پکارے ہیں، ایک ہی ذات. اور پھر دیکھیں آخری آیت میں توحید کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے عقائد کو رد کر دیا، کیا کر کے، اللہ کی تعریف بیان کی، یہ سب تعریف اللہ کے لیے، اور اللہ کی بڑائی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ہے، اللہ کی ذات بندے کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے، وہ عاجز نہیں ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو ہے، ہم کو ضرورت ہے نا، اسی لیے کیا فرمایا کہ اس کی پڑھائی بیان کرو، وکبر ہوں تکبیرا، اللہ اکبر کبیرا، سب سے بڑا وہی ہے، الحمد للہ اتنی خوبصورت اینڈنگ ہے، دل کو لینے والی اینڈنگ، اور واقعی میں یہ سب کچھ پڑھ کے ایسا دل ہو جاتا ہے کہ کچھ کہنے کو باقی نہیں آتا، الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ اب دیکھیے جو ہماری نیکسٹ آیت ہے، سوری نیکسٹ جو سورہ ہے، سورہ کا الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم اسے ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو نیکسٹ اپنی کلاس میں اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے، اس کی فضیلت بھی دیکھیں گے کہ ہر جمعے کو ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس میں کیا میسیجز ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم اس سورہ کو شروع کر رہے ہیں، ہم تو الحمد للہ سب کلاس میں ہیں نا، لیکن اگر اس سورہ کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ اسی سورہ کو سننے کے لیے آ جائیے، تو الحمد للہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، لیکن جب سمجھ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ ایک اور بھی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں چاہوں گی میرے سمیت آپ بھی اس سورہ کی انویٹیشن ہم دے سکتے ہیں کہ اس سورہ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ اس سورہ کو سننے کے لیے کلاس میں آ جائیں نا، اور الحمد للہ یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کو سن کر جب پڑھا جائے گا تو ایک اور کیفیت ہوگی، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کھلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں نا اس کو صحیح سے استعمال کرنے والے ہوں، جھکنے والے ہوں، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اعمال نامہ سے گناہوں کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کا قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی طرف ہے، ہمارے اندر کتنی سچائی ہے، ہماری نیت دیکھی جائے گی، اس لیے نیتوں کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آمین۔ چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو گیا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان رحیم ہیں، شفیق ہیں، کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر ٹائمنگس ہو جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی جلدی بھی ہمارا مکمل ہو جاتا ہے نا۔ چلیں الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کس حال میں کون کیسے بیٹھا ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج جلدی ان شاء اللہ چھٹی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ویکینڈ کو بہت اچھی طریقے سے گزاریے گا، لیسن کو ریوائز کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ رب نا تقبل منا انک انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.